الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. تفسير خطبہ نورانی حضرت سید ساجدین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام موضوع سخن ہے. آپ کی خدمت میں خطبے کا شان بیان عرض ہوا کہ کس ماحول میں امام علیہ السلام نے یہ خطبہ بیان فرمایا. وہ ماحول اس خطبے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کیا وہ چیز تھی جسے امام علیہ السلام ان لوگوں کے سامنے ثابت کرنا چاہ رہے تھے اور بیان فرمایا. خطبے کا آغاز امام علیہ السلام نے اس جملے سے کیا، ایوہ الناس اعطینا ستن وفضلنا بسبع، چھ چیزیں ہمیں عطا کی گئی ہیں اور سات چیزوں میں ہمیں فضیلت عطا کی گئی ہے. ان چھ چیزوں میں علم و حلم، سماحت و فصاحت، سخاوت، محبت فی قلوب المؤمنین. یہ اس لیے بیان کرنا ضروری تھا چونکہ اسی شام کے اندر، دمشق کے اندر سال ہا سال تک امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت اور کردار پر وہ رقیق حملے کیے گئے. ہر ذریعہ اور ہر وسیلہ اپنایا گیا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت اور کردار کو برعکس پیش کر سکے. جو وسائل بروئے کار لائے گئے ان میں مال و دولت، رنگین دسترخوان، ادبی مشاعرے، درباری مجلسیں، خطیب اور علماء درباری، ان سارے وسائل سے استفادہ کیا گیا تاکہ حضرت کی شخصیت کو اہل شام کے سامنے مسخ کر کے پیش کریں. شامی معاشرہ شعور کے لحاظ سے انتہائی پست معاشرہ تھا، جس کی مثال یا دو تین مثالیں آپ کی خدمت میں گزشتہ شب عرض کی تھیں کہ اس قدر بے شعور معاشرہ کہ جنہیں نر اور مادہ اونٹ میں فرق سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ اگر ان کا امیر انہیں کہہ دے کہ یہ نر ہے تو وہ نر مان لیتے ہیں اگرچہ وہ مادہ کیوں نہ ہو، اور اگر وہ کہہ دے یہ مادہ ہے اسے مادہ مان لیتے ہیں اگرچہ وہ نر کیوں نہ ہو. اتنی طولانی مدت تک اس ذہنیت کو تخریب کیا گیا اور یہ ذہنیتیں بن چکی تھیں اس طرح سے جیسے شام میں بنانا چاہا انہیں، اور یوں نہیں کہ یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ایک معاشرے میں یوں ہوا کہ شعوری طور پر اس معاشرے کو پست کر دیا گیا تھا. اس سے فہم و ادراک کی صلاحیت چھین لی گئی تھی، بلکہ کچھ نظام ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ اثر پڑتا ہے اس نظام کے تحت رہنے والی قوموں پر. اس کا ایک نمونہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے. قرآن مجید نے بے شعوری کا ایک نمونہ بنی اسرائیلی معاشرے کو قرار دیا, عبرت کے طور پر قرار دیا. اس کی زیادہ وضاحت یا اس سے بیشتر وضاحت بنی اسرائیلی سوسائٹی کی وہ خطبہ منا کے ذیل میں سید الشہداء علیہ السلام نے بھی بیان فرمائی, اور جو توفیق بعد میں ہے اگر یہ توفیق شامل حال رہی وہاں پر کچھ عرض ہوگا. اس خطبہ کے ذیل میں امام علیہ السلام نے علماء اسلام کے سامنے بنی اسرائیل کے علماء کو پیش کیا, اور امت مسلمہ کے سامنے امت بنی اسرائیل کا نمونہ پیش کیا. قرآن نے بنی اسرائیل کو عبرت کا ایک آئینہ پیش کیا ہے, یہ کیسی قوم تھی, کیا سوچتی تھی, کیا اس کے افکار تھے, اور اس کی اصلی وجہ کیا تھی. آپ دیکھیں بنی اسرائیل جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرعون کے عذاب سے اور فرعون کے شکنجوں سے نجات دے کر اس غلام پست اور ذلیل قوم کو جو غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے نجات دے کر مصر سے جب کنعان کی طرف لے کر آئے انہیں, بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ نمونہ اور وہ معجزہ جو اس نبی خدا کے ہاتھ سے جاری ہوا. شک کے باہر بحر قلزم دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور اس سے راستہ نکلا, خشکی نکلی, جس سے یہ 12 قبیلے بنی اسرائیل کے انہوں نے عبور کیا الگ الگ راستوں سے. یہ معجزہ دیکھنے کے بعد, بحر قلزم کو عبور کر لینے کے بعد, جب دریا کے سمندر کے اس پار آئے, قرآن نے ایک انوکھا واقعہ ان سے نقل کیا ہے. انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم بت پرستی میں مشغول ہے, صنم پرستی میں مشغول ہے. یہ ایک نبی خدا اور ایک اعجاز الہی کو دیکھ کر, قدرت نبی کو دیکھ کر پھر یہ آئے, لیکن جب انہوں نے دیکھا بعض لوگوں کو صنم پرستی میں اور بت پرستی میں, حضرت موسیٰ سے یہ تقاضا کرنے لگے کہ اجعل لنا الہن کما لہم آلہا, کہ ہمارے لیے بھی ایسا خدا بناؤ جیسا ان کا ہے. وہ خدا جو آپ ہمیں سمجھاتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اس خدا کا معجزہ دیکھ چکے ہیں, اس خدا کی قدرت دیکھ چکے ہیں. بحر قلزم عبور کر کے اس پار آ کر انہوں نے بت پرستوں کو دیکھا اور ان کی رال ٹپک آئی, ان کے اندر حس سے بت پرستی جاگ اٹھی, صنم پرستی جاگ اٹھی, اور انہوں نے اپنے نبی سے, نبی الہی اور راہبر الہی سے کہا اجعل لنا الہن کما لہم آلہا, ان جیسے خدا ہمارے ہوں, مجسم خدا ہوں, جسمانی خدا ہوں, جنہیں ہم دیکھ سکیں, جنہیں ہم لمس کر سکیں, اور سب سے بڑھ کر جیسے آج کل یہاں ہمارے یہاں پاکستان میں بھی خصوصیت کے ساتھ یہ ہے کہ ہم ہر کام کو اس کی تکمیل کو کم از کم یا اس کی روح در حقیقت ہر چیز کا یہ ہے کہ جب تک اس کو چوم نہ لیں ہم سمجھتے ہیں اس کا حق ادا نہیں ہوا. بس قرآن کو بھی جب تک چوم نہ لیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے احترام نہیں کیا. اگر سارا قرآن پڑھ کے اس پر عمل کر لیں لیکن چومے نہیں تو دل میں ایک کسک سی رہتی ہے کہ ابھی تک میں نے حق قرآن کا ادا نہیں کیا. لہذا جب چوم لیں اور نہ بھی پڑھیں, ہدایت نہ بھی لیں, صرف چوم لیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا ہے. یعنی چوم کے سمجھے ہم نے حق ادا کر دیا, اور اس قدر یہ چوم کر حق ادا کرنا یا یہ احترام کرنا یہ ضروری قرار پایا ہے کہ بسا اوقات انسان اس بوسے کے لیے کتنے حرام کام بھی انجام دیتا ہے. اگر خداوند تعالیٰ آپ کو توفیق دے مشرف ہوں کعبہ میں زیارت بیت اللہ الحرام سے, وہاں پر دیکھیں حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے, چومنے کے لیے کتنی خواتین کو دھکے دیتے ہیں, کتنے بوڑھوں کو دھکا دیتے ہیں, کتنے مسلمانوں کو دھکے دیتے ہیں. دھکا دینا حرام ہے, وہ بھی ایک حاجی, وہ بھی ایک خاتون, وہ بھی ایک عورت, لیکن یہ حرام کام کر کے مرتکب ہو کے بوسہ ضرور دینا, چونکہ جب تک بوسہ نہ دیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حج نہیں ہوا, جب تک چوم نہ لیں سمجھتے ہیں ہمارا حج ادا نہیں ہوا. اور پھر اس چومنے کے جو نتائج نکلتے ہیں بعد میں وہ وہی جانتے ہیں جو یہ کام کر کے آتے ہیں. یعنی بوسہ دے تو دل پہ تھوڑی سی ٹھنڈک پڑتی ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے, ورنہ احساس ہوتا ہے کہ ادھورا رہ گیا, میرا حج قبول نہیں ہوا. ایک جو حس انسان کو اکساتی ہے وہ یہی ہے کہ خدا مجسم, یعنی دوسرے لفظوں میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں بنی اسرائیل کے, ورنہ یہ قرآن میں نہیں ہے کہ مجھ سے آیت پوچھیں یہ کہاں لکھا ہے. یعنی گویا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ سے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ خدا جو آپ نے ہمیں بتایا اس کو تو ہم بوسہ نہیں دے سکتے, اس کو تو چوم نہیں سکتے ہم. علامہ اقبال کے بقول کے ہزاروں سجدے ہماری پیشانی میں تڑپ رہے ہیں کہ جو ہم ادا کریں, لیکن کچھ لوگ ہیں جن کے لبوں پہ ہزار بوسے مچل رہے ہیں کہ وہ کوئی مجسم چیز ملے جس کو جا کر بوسہ نثار کریں, اور جب بوسہ دیں تو انہیں حق توحید ادا ہوگا. لہذا شاید ایک وجہ جو خدا مجسم مانگتے تھے حضرت موسیٰ سے, اجعل لنا الہن, ہمارے لیے ایسا خدا بنا جیسے ان کے خدا ہیں, وہ یہ شاید ہو کہ چونکہ یہ اپنے خداؤں کو بوسے دے رہے ہیں اور ہم اپنے خدا کو بوسہ نہیں دے سکتے, تو یہ بھی کوئی خدا ہے جس کو چوم نہ سکیں ہم. لہذا یہ ان کے شعور کی علامت دیکھیں کہ معجزہ دیکھنے کے بعد ابھی چند قدم اٹھائے اور حضرت موسیٰ سے بت کی خواہش اور فرمائش کرنے لگے کہ بت لے کر آئے ہمارے لیے. یعنی قوم خدا پرست, ملت خدا پرست, امت خدا پرست اپنے نبی خدا پرست سے بت پرستی کا مطالبہ کرتی ہے, اپنے راہبر سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بت لے کر آ, یہ خدا ہمارے لیے کافی نہیں ہے. یہاں آ کر راہبروں کا امتحان ہوتا ہے کہ جب امتیں ان سے بتوں کا مطالبہ اور بت پرستی کا مطالبہ کر دیں, یہاں توحیدی راہبر اور الہی راہبر اور ان کی استقامت کا امتحان ہوتا ہے کہ جب عوام اسی نبی کے پیروکار, اس کو ماننے والے جب سب مل کر مطالبہ کریں کہ ہمیں بت لا کے دے تاکہ ہم ان بتوں کو گلے لگائیں, اگر وہ واقعاً توحید پرست اور خدا پرست راہبر نہ ہو چہ بسا عوام کے مطالبے کے سامنے تسلیم ہو جائے, اور شاید ایک بت خانہ قائم کر دے اور ان سے کہے کہ او تم بھی ان بتوں کی پوجا کرو, پھر بعد میں ابھی بتوں تک تو او, پھر بعد میں تمہیں بتوں سے لے کر خدا تک خود لے جاؤں گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک دفعہ خدا پرست اگر بتوں کی اسارت میں آ گیا پھر اس کا توحید پرست بننا ممکن نہیں ہے, کم از کم معمول کے مطابق ممکن نہیں ہے. یہ ایک نمونہ, اجعل لنا الہن کما لہم آلہا. اور یہی قوم بت پرست یا جن کے اندر ایک خواہش بت پرستی کی تھی ان کے اندر, اور ہزاروں بوسے ان کے لبوں پر مچل رہے تھے خدا مجسم کو معاذ اللہ بوسہ دینے کے لیے, ایک اور موقع پر حضرت موسیٰ نے ان کو دعوت دی, حق کی دعوت دی, توحید کی دعوت دی, اللہ کی طرف دعوت دی, اور پھر اس قوم کو چھوڑ کر چند ایام کے لیے, چند صباح کے لیے میقات پروردگار پر گئے 30 دنوں کے لیے اور 30 راتوں کے لیے, جو بڑھ کر بعد میں 40 میں بدل گئیں. اس وقفے میں 40 روزہ وقفے میں سامری نے آ کر گسالہ بنایا, سامری نے گسالہ بنایا, گسالہ بھی اسی قوم کی ثروت سے بنایا, خود اپنے اجداد کا پیسہ نہیں لے کر آیا. اسی قوم کے تعاون سے، اسی قوم کی مدد سے، اسی کی ثروت سے اس نے گھوسالہ بنایا. اس قوم کی عورتوں سے کہا کہ اپنے زیورات، اپنا سونا چاندی جتنا بھی گھروں میں ہے وہ سارا لے کر آ جاؤ. سب لے کر آئے اور وہ سب کچھ انہوں نے آ کر سامری کے سامنے پیش کیا. سامری نے اسے پگھلایا اور اسے تبدیل کر دیا گھوسالے میں. پھر اپنی حکمت کی وجہ سے اور علم و دانائی اور ٹیکنیک جو اس کے پاس تھی، اس کی مدد سے اس نے اس گھوسالے کو اس طرح سے بنایا، اس کی بناوٹ ایسی تھی کہ اس سے آواز نکلتی تھی. سامری نے کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے، یہ رب موسیٰ ہے. موسیٰ جس پروردگار کی طرف تمہیں بلاتے تھے، یہ رب موسیٰ ہے. موسیٰ کو نہیں ملا، مجھے مل گیا، موسیٰ اسی کو ڈھونڈنے طور پہ گئے ہوئے ہیں. یہ رب موسیٰ ہے. موسیٰ کو ہزار جتن کرنے پڑے لیکن یہ قوم خدا پرست دل سے نہیں بنی، لیکن سامری کی ایک صدا پر ساری قوم گھوسالہ پرست بن گئی. سوچنے کا مقام یہ ہے کہ کیا ہوا، آیا موسیٰ کی زبان میں اثر نہیں تھا اور سامری زیادہ مؤثر شخصیتی اور مؤثر بیان سے کہہ رہا تھا؟ نہ، فرق یہ نہیں تھا، تاثیر نبی کی زبان میں زیادہ تھی سامری کے بجائے. لیکن بنی اسرائیلی حالت جب انسان پر طاری ہو جائے، یعنی شعور کے لحاظ سے جب ایک معاشرہ پست ہو جائے، ایک سوسائٹی جب پست ہو جائے، اس وقت اس کو تعلیمات انبیاء کم اور سامری کی دعوت زیادہ سمجھ میں آتی ہے. وہ اولیاء الہی کی دعوت پر کم اور سامریوں کی دعوت پر زیادہ لبیک کہتی ہیں. نبی ہزار دفعہ کہے یہ ایک دفعہ بھی جواب نہیں دیتے، اور سامری ایک دفعہ کہے یہ ہزار دفعہ جواب دیتے ہیں اس کو. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ایک قوم، جب ایک ملت، جب ایک معاشرہ شعور کے لحاظ سے پست ہو جائے. پست کیسے ہوتا ہے؟ امتیں کس طرح اپنا شعور کھو بیٹھتی ہیں اور شعوری پستی کا شکار ہو جاتی ہیں؟ اکثریت لا یشعرون کیسے بن جاتی ہیں؟ یہ اکثریت، یہ بنی اسرائیلی معاشرہ، شعور کی یہ پستی در حقیقت نتیجہ تھا اس زمانے کا جو انہوں نے فرعون کے زمانے میں غلامی کا زمانہ گزارا تھا. یہ شعور کی پستی وہاں سے تھی، چونکہ غلامی کا زمانہ گزارا، غلاموں پر جو ایک اثر پڑتا ہے، غلامانہ زندگی کا ایک جو اثر اور نتیجہ نکلتا ہے، وہ شعور کی پستی ہے، وہ عقل کی پستی ہے، وہ خرد کی پستی ہے، وہ فہم و ادراک کی پستی ہے. غلام قومیں جو استکباری میراث انہیں ملتی ہے، جو استعماری میراث انہیں ملتی ہے، اور جس میراث کو نسل اندر نسل محفوظ رکھتی ہیں غلام قومیں، جہاں پر وہ غلامانہ ثقافت ہوتی ہے، غلامانہ کلچر ہوتا ہے، اور غلامانہ ماضی اور غلامانہ تاریخ ہوتی ہے ان کی، وہاں پر شعور کی پستی کو بھی میراث استعماری کے طور پر گلے لگا کے رکھتی ہیں. فرعون نے ان کو اس قدر شعوری طور سے پست کر دیا تھا. تین کام فرعون نے ظلم کیے بنی اسرائیل پر جو قرآن نے ذکر کیے. ایک، یذبحون ابناءہم، آل فرعون ان کے ابناء کو قتل کرتے تھے، ذبح کرتے تھے، قتل ابناء. دوسرا، یستحیون نساءہم، ان کی عورتوں کو زندہ رکھ کے بے حیائی کی طرف لے جاتے تھے اور ان سے بے شرمانہ ترین حرکتیں کرواتے تھے. اور تیسرا کام جو ان دونوں سے زیادہ ظالمانہ کام تھا، تیسرا ظلم، عموماً عام طور پہ فرعون کے دو ظلم زیادہ زبان زد عام ہیں، ایک قتل ابنا اور دوسرا استحیاء نساء. ہر وہ نظام استکباری جو قوموں کو غلام بنا کے رکھے، اس کے یہ دو تحفے ہمیشہ ہیں. لیکن ایک بڑا اور خطرناک تحفہ تیسرا ہے. فرعون نے در حقیقت اس قوم کے ساتھ جو سلوک کیا، وہ قرآن نے ایک الگ جگہ پر بیان فرمایا. وہ یہ تھا کہ استخف القوم، فرعون نے اس قوم کو خفیف اور سبک بنا دیا تھا. استخف یعنی خفیف. روایات میں بھی ہے، بعض روایات ہے کہ من استخف الصلاۃ لا ینالو شفاعتی یا شفاعتنا، یہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی روایت میں ہے. کہ حضرت نے بستر شہادت پر اپنے اہل خانہ کو جمع کر کے اکٹھا کر کے جو ایک وصیت اپنے اہل خانہ کو کی امام علیہ السلام نے, فقہ جعفری کے ماننے والے, اب جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ کے پیروکار دیکھیں کہ امام علیہ السلام نے آخری وصیت اپنے اہل خانہ کو کیا کی. آخری وصیت یہی کی سب کو اکٹھا کر کے زن و مرد کو یہ فرمایا کہ من استخف الصلاۃ, جو نماز کو سبق سمجھے, جو نماز کو حلقہ سمجھے, جو نماز کو اہمیت نہ دے حلقہ سمجھے, وہ ہماری شفاعت کبھی اس کو نہیں پہنچ سکتی, ہماری شفاعت کا حقدار نہیں ہو سکتا. جو نماز کو حلقہ سمجھے سبق سمجھے, اب معلوم نہیں کہ جو نماز کو سبق سمجھتے ہیں ان سے تو خود شافی کہہ رہا ہے کہ ہماری شفاعت انہیں نہیں پہنچے گی, خود شافی کہہ رہا ہے, شفیع کہہ رہا ہے کہ ہماری شفاعت انہیں نہیں پہنچے گی, اور وہ بھی اپنے اہل خانہ کو. اب معلوم نہیں بے نماز کس طرح شفاعت کی توقع لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, کس شفیع سے اور کس شافی سے شفاعت کی توقع لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ شفیع تو خود کہہ رہے ہیں کہ جو نماز کو حلقہ سمجھے ہماری شفاعت اسے حاصل نہیں ہوگی. یہ حدیث میں نے استخفا کا معنی کرنے کے لیے بیان کی ہے. استخفا یعنی ہلکا کر دینا کسی کو, سبق, خفیف اور ثقیل. ثقیل کہتے ہیں گران ہونا, خفیف یعنی سبق ہونا, ہلکا ہو جانا. خفیف انسان یعنی ہلکا انسان. قرآن مجید میں ثقیل ثقل کا بھی ذکر آیا ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, کہ ایک ثقیل لوگ ہوں گے اور کچھ خفیف اور ہلکے لوگ ہوں گے, سبق لوگ ہوں گے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ, کچھ لوگ قیامت میں ہلکے ہوں گے اور کچھ لوگ ثقیل ہوں گے. ثقیل یعنی سنگین لوگ, سنگین لوگ ہیوی ویٹ نا جسمانی لحاظ سے, اور خفیف سے مراد وہ نہیں ہے جو سلمنگ کر کر کے اپنے آپ کو بالکل باریک کر دیا, وزن ہلکا کر دیا, نہ. یہ موازین یعنی وہ جن کی شخصیت, وہ جن کا کردار, وہ جن کے افکار اور جن کے نظریات اور جن کا ذہن اور جن کی عقل اور جن کی خرد اور جن کا شعور اگر ثقیل ہوا, فہو فی عیشت راضیہ, وہ ایک ایسی زندگی بسر کرے گا جس سے راضی ہوگا اور رضایت بخش زندگی بسر کرے گا. لیکن خفیف لوگ, ہلکے لوگ, سبق لوگ, جن کی فکر سبق ہے, جن کی عقل سبق ہے ہلکی ہے, جن کی خرد بہت سبق اور ہلکی ہے, جو کردار کے لحاظ سے ہلکے ہیں, جن کی شخصیت بہت ہلکی ہے, جو بہت ہلکے لوگ ہیں, من خفت موازینہ فامہ حاویہ, جہنم میں سبق لوگ جائیں گے, ہلکے لوگ جائیں گے. ہلکے لوگ نہ جسمانی وزن کے لحاظ سے, ہلکے لوگ یعنی عمل کے لحاظ سے. عمل قیامت میں اس طرح سے نہیں تولا جائے گا جیسے ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ عمل ہوگا پلڑے میں ادھر, وہ پرانے زمانے کے ترازو. آج کل کے بچوں کو جنہوں نے وہ دیکھے نہیں ہوئے, پرانے زمانے کے ترازو ایسے ہوتے تھے کہ ایک لکڑی میں دو پلڑے رسیوں سے لٹکا کر, پھر ایک طرف باٹ اور ایک طرف موزون, ایک طرف وزن اور ایک طرف موزون شے رکھتے تھے اور اس طرح تولتے تھے. خوب ان بچوں نے تو نہیں دیکھے, یہ بچے جب پیدا ہوئے تو انہوں نے ڈیجیٹل ترازو دیکھے ہیں. اب ڈیجیٹل ترازو پر کیسے ہم ان کو سمجھائیں کہ قیامت میں کیسے عمل تولے جائیں گے؟ یوں تو نہیں کہ ایک طرف کوئی چیز رکھی جائے گی دوسری طرف عمل رکھا جائے گا, نہ. عمل تولنے کا طریقہ یہ نہیں ہوگا کہ انسان کھڑا ہوگا جس طرح ہم جاتے ہیں کوئی چیز بیچنے کے لیے, ہم سے لے کر اسے تولا جاتا ہے اور تول کر ہمیں اس کا وزن بیان کیا جاتا ہے, نہ. خود انسان کو تولا جائے گا, خود انسان کو تولا جائے گا. جو انسان ثقیل نکلے گا, وزین نکلے گا, جس کے اعمال میں وزن ہوگا, جس کے افکار و نظریات میں وزن ہوگا, جس کے کردار اور رول و کریکٹر میں وزن ہوگا, اس کو کہا جائے گا تیری رضایت بخش زندگی ہے. لیکن جو سبق نکلے گا, جو ہلکا نکلے گا, عقل و خرد کے لحاظ سے جو ہلکا نکلے گا, اس کا انجام جہنم ہوگا. سبق لوگ, سبق باتیں کرنے والے, سبق کردار رکھنے والے, ہلکا پن جن کا ہے, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ہلکا پن, کہ فلاں آدمی کے اندر بہت ہلکا پن ہے, یہ ہلکا پن جہنم کی غذا ہے. ہلکا انسان بنتا کیسے ہے؟ خفیف بندہ کیسے ہے، فامہ حاویہ، یہ حاویہ اور جہنم تک کیسے جا پہنچیں گے؟ بہت سارے لوگوں سے جہنم میں اور جنت میں دونوں میں ایک استقبالیہ ہوگا، قرآن نے جو بیان کیا استقبالیہ بہشت کا ہوگا اور ایک استقبالیہ جہنم میں ہوگا، لیکن جنت کے استقبالیہ میں الگ جملے انہیں کہے جائیں گے، جہنم کے استقبالیہ میں الگ سے. جنت کے استقبالیہ پہ لکھا ہوگا سلام علیکم بما صبرتم، درود ہو آپ پر اس استقامت پر اور اس مقاومت پر اور اس بردباری پر جو تم نے زندگی میں انجام دی ہے. لیکن جہنمیوں کو استقبالیہ میں روک کر ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ ما سالک کم فی سقر، تمہیں جہنم کون سی چیز لے آئی؟ وہاں تو تم اپنے ساتھ رہتے تھے، اپنے پڑوس میں رہتے تھے، یہ جہنم تمہیں کون سی چیز لے آئی؟ وہ چند چیزیں بیان کریں گے. لم نکو من المسلین، ایک یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ایک یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. لم نکو نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اطعام نہیں کرتے تھے. کنا نکذب بیوم الدین، ہم قیامت کو جھٹلاتے تھے، یا زبان سے جھٹلاتے تھے یا عمل سے جھٹلاتے تھے. کنا نکذب بیوم الدین، اور ایک آخری جملہ یہ کہیں گے کنا نخوض مع الخائضین، کہ ہم کیا کرتے تھے؟ کنا نخوض مع الخائضین، کہ ہم در حقیقت آتل و باطل وقت ضائع کرتے تھے، وقت ضائع کرتے تھے ہم، اوٹ پٹانگ وقت ضائع کرتے تھے ہم، کھیل کود میں وقت ضائع کرتے تھے ہم، ڈرامے تفریح میں وقت ضائع کرتے تھے. وقت ضائع کرنے والی قوم بھی جہنم میں جائے گی. اور ایک وہ طبقہ جو ہلکے پن کا شکار ہے، ہلکا کیسے ہو جاتا ہے انسان، سبک کیسے ہو جاتا ہے انسان، ہلکے پن کا شکار کیسے ہوتا ہے؟ قرآن نے ذکر کیا کہ فرعونیت، یزیدیت، آمریت اور ملوکیت، جس ملک میں، جس سوسائٹی میں، جس امت میں یہ نظام برسر اقتدار آ جائیں، وہ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اس سرزمین کے باسیوں کو ہلکا کر دیتے ہیں، سبق کر دیتے ہیں. فرعون نے استخف القوم، فرعون نے اس قوم کو خفیف کر دیا تھا، سبق کر دیا تھا، توہی مغز کر دیا تھا، ان سے خرد و شعور چھین لیا تھا اس نے. یہ غلامانہ زندگی کے آثار ہیں. آج اگر ہم دیکھیں، آج کے زمانے میں دیکھیں، آج کی نسلوں کو دیکھیں، ہم شعور کے میزان پر مختلف قوموں کو پرکھیں، ہمیں شعور کے لحاظ سے بہت پست وہ قومیں نظر آئیں گی جو سال ہا سال تک استکبار کی غلامی، فرعونیت کی غلامی اور استعمار کی غلامی میں رہی ہیں. جو قومیں آج جبکہ استعمار کو گئے ہوئے اور استکبار کو نکلے ہوئے بھی مدت ہو چکی ہے، لیکن وہ خفت عقلی، وہ سبک پنا اور وہ ہلکا پنا ان سے دور نہیں ہوا ابھی تک، شعور ابھی تک بھی ان کے اندر نہیں آیا. لہذا شعور سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں ابھی تک ان سے دور ہیں، جو چیزیں شعور کے ذریعے سے ادراک کی جاتی ہیں ان چیزوں سے ابھی تک دور ہیں. سبک چیزیں ان کے اندر جلدی پھیل جاتی ہیں، ہلکی چیزیں ان کے اندر جلدی رواج پا جاتی ہیں، ہلکا پن ان کے اندر جلدی پھیل جاتا ہے، لیکن جو ثقیل چیزیں ہوں، جو وزین چیزیں ہوں، جو فہم و فراست و شعور سے تعلق رکھتی ہیں، وہ ان کے اندر بہت کم متعارف ہوتی ہیں. لہذا ہم نے دیکھا کہ جب بھی کسی بھی ملک میں، کسی بھی معاشرے میں آمریت کسی بھی شکل میں آئی، سب سے پہلا کام اس نے آ کر یہ کیا کہ اس قوم کو ہلکے پن کا شکار کر دیا جائے. میڈیا کے ذریعے، جو آج بہت بڑا ہتھیار ہے قوموں کو سبق بنانے کے لیے، استخفاف قوم کے لیے، استخفاف ملت کے لیے، میڈیا کو ذریعہ قرار دینا، ان سے سوچنے کی صلاحیتیں چھین لینا. توجہ کریں ذرا اس نقطے پر، توجہ کریں، چونکہ اس میں مبتلا بے ہیں ہم، یہ گزر رہی ہے ہم پر، اس نقطے کو ذرا اور غور سے سنیے اس کو. ایک زمانے میں ہوتا تھا، کہتے تھے ڈکٹیٹر یا ڈکٹیشن، وہ لوگ جو سوچ کر خود نتیجہ نکال کر پھر دوسروں کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے ملک میں یوں کرنا ہے، آپ نے یوں انجام دینا ہے. یہ بہت قدیمی بات ہے، آج سے 50 سال پہلے یوں ہوتا تھا کہ استکباری طاقتیں، فرعونی طاقتیں، یزیدی طاقتیں خود اپنا سرمایہ لگا کر، اپنا ٹائم خرچ کر کے سوچتی تھیں، اور سوچنے کے بعد اس سوچ کا نتیجہ دوسری دنیا کو بھیج دیتی تھی، ڈکٹیٹ کرتی تھی انہیں کہ آپ اس پر عمل کریں، کوئی نظام بنا کر، کوئی مکتب بنا کر، کوئی نظریہ بنا کر، کوئی عزم بنا کر ان دوسری قوموں کو روانہ کر دیتی تھی اور وہ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل پڑتی. لیکن آج یہ کام نہیں ہوتا. آج زمانہ ترقی کر گیا ہے, آج یہ کام نہیں کرتے, بلکہ آج فقط ماحول فراہم کرتے ہیں. خود اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے, اپنا سرمایہ سایہ نہیں کرتے ان چیزوں پر کہ ان کے لیے ہم بیٹھ کر سوچیں اور ہم اپنا ذہن لڑائیں اور لڑا کر ان کے لیے پلاننگ کریں, منصوبہ بنائیں اور پھر اس کے بعد انہیں کہیں کہ اس پر عمل کرو. یہ کسی زمانے میں ہوتا تھا, آج نہیں ہوتا. اور اس کو کوئی نہ قرار دے دلیل کہ ہم خود سوچتے ہیں اور جو خود سوچتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے, آپ خود سوچتے ہو لیکن اس سوچ کا ماحول وہ بنا کے دیتے ہیں آپ کو, وہ ماحول پیدا کرتے ہیں, وہ گراؤنڈ ہموار کرتے ہیں اور اس طرح کا ماحول بناتے ہیں کہ جس ماحول میں تم بیٹھ کر سوچو اور وہ ویسے سوچو جیسے وہ چاہتے ہیں اور اس سوچ کا نتیجہ وہ نکلے جو وہ چاہتے ہیں. سوچ آپ کی, ٹائم آپ کا, سرمایہ آپ کا, وقت آپ کا, سب کچھ آپ کا لگا لیکن سوچا اس طرح سے جس طرح وہ چاہتے ہیں, ماحول اس طرح سے بنا دیا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ایک قوم کو بہت خفیف کر دیا جائے, سبک کر دیا جائے اور اس کے اوپر ہلکے لوگوں کو, ہلکے پن کے شکار لوگوں کو اس کے اوپر مسلط قرار دیا جائے, جن کے کردار میں سبکی ہو, جو کردار کے لحاظ سے بہت ہلکے ہوں, جو خفیف ہوں خود, اور وہ قوم کو بھی آ کر خفیف کر دیں, قوم کو خفت کی راہوں پر لے کر جائیں, ہلکے پن کی طرف لے کر جائیں, ہلکی باتیں کریں ان کے سامنے اور ہلکے راستے ان کے سامنے پیش کریں. یہ قوم پوری کی پوری من نحس الجماعت اور من نحس القوم سبق ہو جاتی ہیں. فأمہ ہاویہ, جب ایک قوم ہلکے پن کا شکار ہو جائے, جب ایک سوسائٹی ہلکے پن کا شکار ہو جائے, یہ دنیا بھی اس کے لیے جہنم بن جاتی ہے اور موت کے بعد وہ عاقبت بھی اس کے لیے جہنم بن جاتی ہے. فأمہ ہاویہ, وہ ہاویہ فقط اخروی نہیں ہے, وہ ہاویہ دنیاوی بھی ہوتا ہے, دنیا اس کے لیے ہاویہ بن جاتی ہے. سبق لوگ, ہلکے لوگ, جن کے اندر پختگی نہ ہو, جن کے اندر گہرائی نہ ہو, جن کے اندر مضبوطی نہ ہو سوچ کی, نظریے کی, راستے کی اور مقصد کی, وہ ہلکے پن کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ ظلم تھا جو فرعون نے اپنی قوم کے ساتھ کیا اور یہ ظلم سال ہا سال تک بنی اسرائیل کے لیے مشکل بنا رہا, نہ صرف بنی اسرائیل کے لیے بلکہ انبیاء الہی کے لیے. موسیٰ جیسے نبی کو سب سے بڑی مشکل یہ درپیش تھی کہ ایک ہلکی بے خرد اور بے شعور قوم سے پالا پڑا کہ ان کو آ کر خدا وحدہ لا شریک کو تعارف کروایا, معرفت دی انہیں, لیکن وہ اسی نبی سے آ کر کہتے ہیں اجعلنا آلہتن کما لہم, اجعلنا الہن کما لہم آلہا, ہمارے لیے بت لے کر آ. یہ اس قوم کے ہلکے پنی کی دلیل ہے. اور جب حضرت موسیٰ نے انہیں خدا کی طرف بلایا وہ نہیں آئے یا کم مانا, لیکن سامری نے جب انہیں گسالے کی طرف بلایا تو انہوں نے مان لیا. یہ اس قوم کے ہلکے پن کی طرف اشارہ ہے اور عکاسی کرتی ہے یہ چیز کہ کس قدر خفیف قوم تھی کہ گسالے کو مان لیا لیکن خدا کو نہیں مانا, سامری کو مان لیا لیکن موسیٰ کو نہیں مانا. موسیٰ کو سال ہا سال قبول نہیں کیا, سامری کو ایک دن میں قبول کر لیا. سامری پیدا ان قوموں میں ہوتے ہیں جو قومیں عقل و شعور کے لحاظ سے بہت سبق ہو جائیں, ہلکی قومیں ہو جائیں, ان قوموں میں سامری پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سامریوں کا کام یہ ہے کہ وہ گسالے بنا کر, آج کے ماڈرن زمانے میں ماڈرن گسالے, چونکہ سامری بھی ایک ٹیکنوکریٹ تھا, اس نے اس اپنے علم و دانش کی بنا پر ایک گسالہ بنا کر قوم کو اس کے پیچھے لگا دیا. آج کی ماڈرن ٹیکنالوجی نے جو گسالے بنائے ہیں, کہیں گسالہ جمہوریت بنا لیا, کہیں گسالہ آزادی بنا لیا, کہیں گسالہ ڈیموکریسی بنا لیا, کہیں گسالہ رائٹس کا بنا لیا, ہیومن رائٹس کا بنا لیا, اور کہیں کیا گسالہ بنا دیا. اور ان گسالوں کو لا کر اس ماڈرن زمانے میں ان ٹیکنوکریٹوں نے لا کر اس سبق قوموں کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ تم خدا کے فرائض کی بات نہ کرو بلکہ بشر کے حقوق کی بات کرو.
اٹھا بولو نعرہ حیدری, نعرہ سلوات,
اللہم صل علی محمد. اس طرح قوموں کو سبق کر کے ان سے ان کا دین بھی لے لیا جاتا ہے, ان کا ضمیر بھی لے لیا جاتا ہے, ان کی ثقافت بھی لے لی جاتی ہے, ان کا سارا سرمایہ لوٹ لیا جاتا ہے. یہ بنی اسرائیل نمونہ تھے تمام قوموں کے لیے. کیا عرض کیا کہ سید الشہداء علیہ السلام نے اس خطبہ منا میں بنی اسرائیل کا نمونہ علماء اسلام کو پیش کیا. یہ شامی معاشرہ تھا, سبک حلقہ اور خفیف. امیر شام نے اس معاشرے کو بہت ہلکا بنا دیا تھا, سبک بنا دیا تھا, اس قدر تو ہی مغز کر دیا تھا شامی معاشرے کو کہ اب ان میں حق و باطل میں تمیز مشکل ہو گئی, نر و مادہ میں تمیز مشکل ہو گئی, اونٹ اور اونٹنی میں تمیز ان کے لیے مشکل ہو گئی. جو اونٹ و اونٹنی میں تمیز نہ کر سکے وہ علی و معاویہ میں کبھی تمیز نہیں کر سکے. ان سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی, اس قدر سبق کر دیا. اور یہ صرف اس شامی معاشرے کے ساتھ نہیں مخصوص, صرف اسی شامی سوسائٹی کے لیے مخصوص نہیں, بلکہ آج بھی اس زمانے کی بھی مثال ہے. بعض ایسے سبق اور بعض ایسے ہلکے اور تو ہی مغز موجود ہیں کہ جن کو آخری عمر تک خمینی اور صدام میں فرق نظر نہیں آیا, فرق نظر نہیں آیا انہیں. یہ ہلکا پن آج بھی موجود ہے, یہ سبق مغزی آج بھی موجود ہے, لیکن کیا کس نے, کون کر رہا ہے؟ توجہ کریں, قوموں کو سبق کیسے بنایا جاتا ہے, قوموں کی توجہ خدا سے ہٹا کر دسترخانوں پر کیسے لگائی جاتی ہے. وہ موسیٰ جو انہیں ان چراگاہوں سے نکال کر خدا کی طرف متوجہ کر رہے تھے, اس راہبر الہی کو انہوں نے دوبارہ کچن میں لگا دیا. کہا ہمیں من و سلوہ چاہیے, ہمیں دسترخوان چاہیے, ہمیں کچا راشن چاہیے, ہم خود بنائیں گے, ہمیں متنوع غذائیں چاہیے. یعنی وہ راہبر جو ان کو چراگاہوں سے نکال کر, حیوانی زندگی سے نکال کر انہیں اس الہی مقصد کی طرف لگانے آیا تھا, انہوں نے اس کو بھی کچن کے کاموں میں لگا دیا کہ ہمارے لیے یہ لے کر آئیں. ظاہر ہے جب سبق قوموں کو ایسے الہی راہبر مل جائیں, وہ سبق قوموں ان الہی راہبروں سے پوچھتی کیا ہے اور مانگتی کیا ہے. جب سبق قوموں کو امیر المومنین جیسا راہبر مل جائے اور وہ انہیں کہے کہ مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاتا ہوں, لیکن سبق قوموں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہماری داڑھی کے بال بتاؤ, ہماری پگڑی کے پیچ بتاؤ. سبق مغزوں کو اگر اتنا عظیم راہبر میسر آ جائے, وہ اس راہبر کی قدردان نہیں ہوتی. ایسے راہبر کے لیے کیسی قوم چاہیے؟ وہی قوم چاہیے جن پر سید الشہداء نے فخر کیا تھا. یہ فرق تھا کربلا کے شہداء میں اور دوسروں میں, یہ سبق لوگ نہیں تھے, بہت سنگین اور ثقیل لوگ تھے. اس قدر تو ثقیل تھے کہ انہیں کسی جونکے نے اپنی جگہ سے ہلایا نہیں. کربلا میں آندیاں چلیں, جکھڑ چلے, طوفان اٹھے, لیکن اس قدر مضبوط تھے یہ کردار کے, مضبوط کردار کے ہلکے نہیں تھے, فکر کے ہلکے نہیں تھے, عقیدے کے ہلکے نہیں تھے. ان آندھیوں نے انہیں نہیں ہلایا, بلکہ حتیٰ جنت کے پروانے نے بھی انہیں کربلا سے نہیں ہلایا. کچھ ہلکے اس طرح سے ہوتے ہیں, سبق اس طرح سے ہوتے ہیں کہ صرف ثواب کے چکر میں کبھی ذمہ داری چھوڑ دیتے ہیں, لیکن جب انہیں کہہ دیا گیا کہ شب عاشور دیا بجا کے کہ آپ چلے جاؤ, چلے جاتے تو بہشت میں جاتے, خدا شاید بہشت میں جاتے, چونکہ اپنے امام اور حجت خدا کے اذن سے جا رہے تھے اور فرمایا کہ میں بھی راضی, میرا خدا بھی راضی, جس سے حسین اور خدا راضی ہوں وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. لیکن کوئی ہلا نہیں اپنی جگہ سے. کیوں نہیں ہلا؟ اس لیے کہ سبق نہیں تھے, ہلکے نہیں تھے, سنگین تھے, ثقیل تھے. یہ کردار کا ثقل تھا ان کے اندر, پختگی کردار تھی ان کے اندر. جنت کی لالچیں اور دنیاوی فوائد اور نعمتیں ان لوگوں کی رال ٹپکا دیتی ہیں جو ہلکے ہوں, وہ ہلکے نہیں تھے. یہ شامی معاشرے کے ساتھ یہ رویہ ہوا. ذرا انسان آنکھ کھول کے دیکھے. میں بارہا یہ عرض کرتا رہتا ہوں, کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ ماڈرن زمانے میں صرف کمپیوٹر خرید کے اور موبائل خرید کے یہ انسان احساس کرے کہ میں ماڈرن زمانے میں آ گیا ہوں, ماڈرن ہو گیا ہوں نا. موبائل سیٹ سے انسان ماڈرن دنیا میں قدم نہیں رکھ سکتا. صرف ایک کمپیوٹر گھر میں رکھ لینے سے انسان ماڈرن دنیا میں داخل نہیں ہو سکتا. اگر ماڈرن دنیا میں رہنا ہے تو ماڈرن دنیا کی ماڈرن پیچیدگیوں کو بھی سمجھنا پڑے گا. اگر ماڈرن دنیا میں رہنا ہے تو ماڈرن دنیا کے حربے بھی سمجھنا پڑیں گے. اگر ماڈرن دنیا میں رہنا ہے تو ماڈرن یزیدیت کے لیے شعور بھی پیدا کرنا پڑے گا. ماڈرن دنیا کی یزیدیت کو سمجھنے کے لیے اتنی شعور سے بھی کام لینا پڑے گا. اگر شعور اتنا نہ ہوا کہ ماڈرن دنیا کی یزیدیت سمجھ میں آ جائے, اس ہلکے پنے کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے. یہ کام کیا, یہ خطبہ سید ساجدین کا ان سبق لوگوں کے لیے تھا, ان سبق مغزوں کے لیے تھا, ان توہی مغزوں کے لیے تھا کہ جن کے دماغوں کو سال ہا سال بنایا گیا, تخریب کی گئی جن کی ذہنیت کی. اب امام نے آ کر ان کے ذہن کی تعمیر شروع کی. تعمیر شروع کی, کس طرح سے تعمیر شروع کی؟ کہا کہ جن کرداروں کو تمہارے سامنے پائمال کیا گیا ہے اور تم نے اپنی سبق مغزی کی وجہ سے اور توہی مغزی کی وجہ سے قبول کر لیا اور سال ہر سال تک لال کرتے رہے, اب میں بتاتا ہوں وہ کون سے کردار ہیں, وہ کون شخصیتیں ہیں, وہ خاندان کون سا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے. فرمایا کہ تمہیں یہی ثابت کیا گیا تھا ہمارے بارے میں کہ بنو ہاشم نے معاذ اللہ ایک ڈونگ رچایا ہے, نہ کوئی وحی آئی ہے, نہ کوئی فرشتہ اترا ہے. امام علیہ السلام نے بیان کیا کہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ علم خدا کا مظہر یہ خاندان ہے, علم الہی کا مظہر یہ خاندان ہے. اوتین العلم والحلم, ہمیں علم دیا گیا ہے, ہمیں حلم دیا گیا ہے. اور امامت کی شرائط عقل بھی یہی کہتی ہے اور قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ راہبر کی شرائط کیا ہونی چاہیے, ایک امام کی شرائط کیا ہونی چاہیے. چونکہ سبق مغزی سے انہیں معلوم نہیں تھا, نہ صرف فرق نہیں کر پائے تھے بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ امیر شام سے بڑا کوئی دانا نہیں ہے. یہ شام میں عقیدہ تھا اس بات پر کہ بہت بڑی دانا ترین شخصیت امیر شام ہے. آج بھی بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے, وہ سمجھتے بہت ہی سیاست مدار اور بہت ہی عقل مند انسان. بلکہ اصول کافی میں ایک روایت ہے, اصول کافی جلد اول میں کتاب العقل والجہل میں پہلی کتاب اصول کافی کے اندر اس میں ایک روایت ہے, حضرت نے عقل کا معنی کیا, امام علیہ السلام نے عقل کا معنی کیا, تشریح کی کہ عقل کس کو کہتے ہیں. فرمایا کہ عقل ما عبد بہ الرحمن وقت صبت بہ الجنان, عقل اس کو کہتے ہیں جس سے خدا کی عبادت کی جائے اور جس سے انسان جنت میں پہنچ جائے, اس کو عقل کہتے ہیں. شخص نے سوال کیا کہ والذی فی معاویہ, یہ جو معاویہ میں تھی پھر یہ کیا تھی. اگر عقل یہ ہے کہ جس سے خدا کی عبادت کی جائے اور جس سے انسان اپنا مقام بہشت میں بنا لے, عذاب الہی سے بچ جائے, اگر یہ عقل ہے تو پھر اس میں کیا تھی. چونکہ ان کے اندر تو یہ دونوں چیزیں نہیں تھیں, نہ خدا کی عبادت تھی اور نہ بہشت میں کوئی مقام ملا, لیکن اس کے باوجود یہ شخصیت عقل مند کے طور پر مشہور ہے. یہ کیا تھی؟ حضرت نے کیا فرمایا, تلک نکرا تلک شیطنہ, یہ شیطنت تھی, یہ نکرا تھی, یہ عقل نہیں ہوتی. عقل اور چیز ہوتی ہے, شیطنت اور چیز ہوتی ہے. عقل اور ہوتی ہے, شیطنت اور ہوتی ہے. فرمایا تم پہلے عقل کو سمجھو, عقل ہوتی کیا ہے, عقل کہتے کس کو ہیں, شعور کس کو کہتے ہیں. شعور مفاد پرستی کو نہیں کہتے, چالاکی مفاد پرستی کو نہیں کہتے. یہ اس شام کے دربار میں جہاں پر دھاک بیٹھی ہوئی تھی امیر شام کی دانائی, اور جہاں پر ان تبلیغات کے اثر میں ان لوگوں کے ذہنوں میں اہل بیت کی کردار کشی, یہ ذہنیت ان کی بنی ہوئی تھی, وہاں پر امام علیہ السلام نے فرمایا اوتین العلم والحلم, ہمیں خدا نے علم دیا ہے اور ہمیں خدا نے حلم دیا ہے. قرآن مجید میں ایک اور نمونہ ایک قوم من بعد موسیٰ اس قال الملأ من بعد بنی من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ قوم بنی اسرائیل میں سے موسیٰ کے بعد ایک اور ماجرہ پیش آیا بعد از حضرت موسیٰ ملا جمع ہوئے انہوں نے اپنے نبی زمانے کے نبی سے آ کر کہا کہ ہم دربدار ہیں افراتفری کا شکار ہیں مشکلات کا شکار ہیں کوئی ہمارا لیڈر اور راہبر نہیں ہے اپنے خدا سے کہو کہ ہمارے لیے ایک سالار مقرر کرے ہمارا راہبر مقرر کرے نبی نے سمجھایا کہ تم وہ قوم نہیں ہو جو الہی راہبروں کا ساتھ دے سکو تم وہ قوم نہیں ہو تمہیں تو ہم جانتے ہیں یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں تم یہ کہتے ہو کہ ہمارا کوئی راہبر نہیں ہے مگر تم نے دوسرے راہبروں کا کیا ساتھ دیا جو بھی کہتے ہو ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے یہ تو وہ قوم کہے کہ جس نے پہلے لیڈر کا حق جانا ہو اور اس کا حق پہچانا ہو پھر یہ کہے کہ اب کوئی لیڈر نہیں ہے لیکن جو اپنے لیڈروں کو رلا رلا کے جو اپنے لیڈروں کو تنہا کر کے جو اپنے لیڈروں کو ستا ستا کے اور قدر ندانی کی وجہ سے کھو بیٹھے شہید حسینی جیسا عظیم لیڈر اور رہنما جو قوم کی قدر ناشناسی کی وجہ سے نہ قدر جاننے کی وجہ سے وہ نعمت خدا جس سے چھین لے وہ پہلے یہ سوچ لے کہ یہ کہنے سے پہلے کہ ہمارا کوئی لیڈر ہونا چاہیے وہ پہلے قرآن آ کر پڑھ لے قرآن میں خدا نے کہا کہ یہ قوم آئے یہ ملا آئے اپنے نبی کے پاس اور نبی سے کہا کہ ہمارے لیے لیڈر مقرر کیجئے نبی نے کہا کہ تم وہ قوم نہیں ہو جو الہی راہبروں کا ساتھ دے سکو تمہارے لیے کوئی گڈریا ہی چاہیے تمہارے لیے کوئی ہانکنے والا چاہیے چونکہ قائد وہ ہوتا ہے راہبر وہ ہوتا ہے جو قوم کے آگے چلتا ہے اور قوم کے آگے وہ چلتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں قوم کی زمام ہوتی ہے قوموں کی زمام اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ جو قومیں زمام قبول کر لیتی ہوں لگام قبول کر لیتی ہوں لیکن ایسی سرکش قومیں جو لگام گلے میں ڈالتی ہی نہ ہو ان کا راہبر زمام لے کر کھڑا رہتا ہے لیکن وہ سرکش قومیں اس کے لیے تابع ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتی کہا کہ مجھے معلوم ہے تم وہ قوم نہیں ہو سرکش ہو تم راہبر کے پیچھے چلنے والے نہیں لیکن انہوں نے اصرار کیا پروپوگنڈا کیا نبی کے خلاف نبی نے جا کر خدا سے عرض کی کہ پروردگارہ یہ راہبر مانگتے ہیں اتمام حجت کے لیے ان لوگوں پر پاس کو ذہن میں سوال ہے نا یہ اہم سوال ہے کہ جب مدینہ کے معمولی لوگوں کو معلوم تھا کہ کوفی قابل اعتبار نہیں ہے کوفیوں نے امیر المومنین کے ساتھ دغا کی بے وفائی کی اور آ کر سید الشہداء کو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ مبادہ کوفیوں پر اعتماد کر لیں انہوں نے آپ کے والد گرامی کو انہوں نے دھوکا دیا تو آج آپ کو بھی دھوکا دیں گے سید الشہداء نے فرمایا کہ بندہ خدا اتنا تو انصاف کر کہ تو اس معمولی سے ذہن کے یہ نقطہ سمجھ رہا ہے کہ کوفی قابل اعتبار نہیں ہے تو میں جو حجت خدا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے یعنی تو مجھے اتنا بھی نہیں سمجھتا اپنے جیسا بھی نہیں سمجھتا کہ تجھے سمجھ میں آ رہی ہے یہ قابل اعتبار نہیں ہے چونکہ انہوں نے میرے والد کے ساتھ بے وفائی کی تو میں اسی والد کا بیٹا ہوں کیا مجھے نہیں معلوم کہ میرے والد کے ساتھ انہوں نے کیا کیا مجھے تو معلوم ہے میں حجت خدا ہوں مجھے معلوم ہے یہ بے وفا ہیں خب پھر اے حجت خدا پھر یہ رم سمجھائیے تو صحیح کہ جب یہ بے وفا ہیں اور آپ دوسروں سے بہتر جانتے ہیں یہ بے وفا ہیں پس ان کے خط پڑھ کر پھر ان کی طرف گئے کیوں ان کی دعوت پہ لبیک کیوں کہا کیوں ان کی دعوت کو قبول کیا تو جواب کیا دیں گے کہ اگر میں کوفیوں کی دعوت سن کر اور پڑھ کر ان کی طرف نہ جاتا تو یہ کبھی بے نقاب نہ ہوتے یہ تاریخ میں بڑے مجاہد بن جاتے یہ کہتے کہ ہم نے تو ساتھ دینے کے لیے بلایا تھا وہ خود ہی نہیں آیا ہماری طرف اور کربلا میں وہ مقام جو آج شہداء کربلا کا ہے یہ سب کوفیوں کا ہوتا کوفی بڑے مومن اور بڑے مجاہد ثابت ہوتے تاریخ میں سید الشہداء نے اتمام حجت کیا ان لوگوں کے اوپر جو بڑے بڑے ببانگ دہل یہ بڑے بڑے دعوے رکھتے تھے اپنی زبان پر کہ ہم بھی کچھ ہیں اگر ہمارے پاس آؤ
ہم کیسے کیا کر دیں گے. انہی کو امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں خطاب کر کے یہ کہا تھا کہ جب تم گھروں میں بیٹھے ہوتے ہو تو اس وقت تمہاری زبانوں پر یہ جملے ہوتے، کہتا و کہتا، ہم یوں کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے، کہتا و کہتا. لیکن جب جنگ کا وقت آ جائے، جب تلواریں تمہارے سر پر منڈلانے لگیں، جب آگ کے جنگ کے شعلے گرم اٹھ جائیں، تو پھر تم کہتے ہو حیدی حیادا، کہ اب کوئی ہمیں بچائے، اب کوئی ہمیں بچائے. پہلے تو کہتے ہو کہتا و کہتا، پھر کہتے ہو حیدی حیادا، کہ اب کوئی ہمیں بچائے، اب کوئی بچنے کا راستہ بتائے، اب کدھر سے جان بچائیں ہم. اس لیے تو شہداء کو معلوم تھا. لیکن جو قومیں چاہتی ہیں کہ وہ رہبر الہی آئے، ان پر اتمام حجت ضرور ہوتی ہے. نبی نے خدا سے کہا کہ یہ قوم رہبر مانگتی ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے کہا انہیں جا کر کہہ دو کہ میں نے تالوت کو تمہارا رہبر بنا دیا. تالوت تمہارا رہبر ہے. یہی لوگ جنہوں نے جلسے جلوس کیے ہوئے تھے، رہبر کے لیے انکار کر دیا. کہ تالوت کون ہوتا ہے رہبر بننے والا؟ خرچہ ہمارا ہوا، پیسے ہمارے لگے، گاڑیاں ہماری استعمال ہوئیں، لنگر ہمارا لگا، وقت ہم نے لگایا، قوم کو ہم نے جمع کیا، اکٹھا ہم نے کیا، رہبر تالوت بن گیا. تالوت کون ہوتا ہے؟ کیا مشکل ہے تالوت میں؟ کہا کہ دو مشکلیں ہیں تالوت میں. ایک تو اس کے پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس غریب آدمی ہے، اور غریب آدمی رہبر نہیں بن سکتا. اور دوسرا یہ جوان ہے، اور رہبر جوان نہیں بن سکتا، جوان رہبر نہیں بن سکتا. کتنے جوانوں کی رہبری کو انکار کیا گیا، کتنے جوانوں کی رہبری کا انکار کیا گیا، اور کتنے غیر جوانوں کو یہ زمام سونپ دی گئی. اے کاش وہ امامت رہبروں کو، ان جوانوں کو مل جاتی، تو نہ صرف جوان جوان ہو جاتے بلکہ یہ بوڑھے بھی جوان ہو جاتے، بلکہ یہ بوڑھے بھی جوان ہو جاتے. یوں نہیں کہ جوانوں کی رہبری پر صرف آج اعتراض ہوتا ہے. آج کیا کہتے ہیں کہ یہ ولی امر مسلمین، یہ تو جوان ہیں، یہ تو جوان ہیں. تو یہ پہلی دفعہ نہیں کہ ولی امر مسلمین کو جوانی کے بہانے انکار کیا جا رہا ہے. تاریخ بہت سارے جوانوں کو بتاتی ہے کہ بہت ساروں نے جوانی کا بہانہ کر کے رد کر دیا. کہا تالوت تو کل کا بچہ ہے، تالوت تو اپنا برخوردار ہے. خداوند نے فرمایا کہ رہبری کے لیے نہ پیسوں کی ضرورت ہے، نہ بڑے خاندان کی ضرورت ہے، اور نہ بڑھاپے کی ضرورت ہے، سفید ریش ہونے کی ضرورت ہے. جوانی قیادت کے لیے، راہبری کے لیے دو شرطیں ہیں، اور وہ دونوں ہم نے اس کے اندر رکھ دی ہیں. ایک علم چاہیے، ایک شجاعت چاہیے، ایک علم چاہیے، ایک شجاعت چاہیے. بس اگر تم نے دیکھنا ہے راہبر کون ہے، تو راہبر وہ ہے جو اتنی دانائی رکھتا ہو کہ تمہیں پستیوں سے نکال کر نجات کے راستوں پہ ڈال سکتا ہو. اس لیے فرمایا کہ یہ زمام اس امت کی خدا نے ہمیں دی تھی. کیوں؟ اوتین العلم والحلم. خدا نے ہمیں علم دیا اور ہمیں حلم دیا، خدا نے ہمیں علم دیا اور ہمیں حلم دیا. علم سے انسان ہر چیز سے آگاہ ہو جاتا ہے. علم نام ہی آگے ہی کا ہے، علم نام ہی آگے ہی کا ہے. یہاں تھوڑے تھوڑے مصائب بھی ساتھ پڑھتے جائیں. یہ باتیں فضائل کے عنوان سے تو آپ نے سنی ہوئی ہیں، میں انہی کو مصائب کے عنوان سے پیش کرتا ہوں. دیکھیں اہل بیت کے فضائل، ان کا ایک فلسفہ ہے. وہ فلسفہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی تعریف کریں گے وہ خوش ہوں گے، خدا کی آپ حمد و ثنا کریں، واجبات میں سے ہے کریں، لیکن یہ اس کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ ہم حمد خدا کریں گے خدا کی ذات خوش ہوگی. چونکہ یہ کام اگر ہمارے ساتھ کوئی کرے، اگر کوئی میری تعریف کرے میں خوش ہوں، تو یہ میری کمزوری ہے. ایسے ہی ہے نا، یہ میری کمزوری ہے. میں آپ کی تعریف کروں آپ خوش ہو جائیں، یہ آپ کی کمزور. کمزور انسان وہی ہوتے ہیں. اگر آپ نے آپ کو پرکھنا ہے کہ ہم کمزور ہیں یا مضبوط، تو کیسے موقع پہ پرکھیں؟ کہاں پر پتا چلے کہ ہم کمزور ہیں یا مضبوط ہیں؟ یہ نہیں جانتے ہیں میدان کے مثلاً کمزوری اور مضبوطی کو پرکھنے کے لیے، کہ ہم مثلا اتنی روٹیاں کھا جاتے ہیں اس لیے بہت مضبوط ہیں، اور چونکہ ہم کم کھاتے ہیں لہذا کم مضبوط ہیں نا. اور یوں نہیں کہ میٹر لے کر اپنی
سینہ اور کمر دیکھیں کہ میں آیا مضبوط ہوں یا کمزور ہوں. نا کمزوری اور مضبوطی اگر پرکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے تعریف کرے اور آپ کو پسند ہو کہ یہ میری اسی طرح کرتا رہے یہ تعریف تاکہ میں سر دنتا رہوں, سمجھ لو کہ کمزور آدمی ہوں, سمجھ لو کہ کمزور انسان ہو. اور اگر کوئی میرا عیب مجھے بتائے اور مجھے غصہ آ جائے تو سمجھ لو میں کمزور انسان ہوں, میں کمزور انسان ہوں. لیکن اگر کوئی میری تعریف کرے مجھ پر کوئی فرق نہ پڑے اس کا مطلب ہے بہت مضبوط انسان ہوں. ایسے ہی ہوتا ہے نا, ایک عام انسان کی اگر کوئی تعریف کرے اور وہ خوش ہو تو یہ کمزور آدمی ہے. خوش آمدیں اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں, خوش آمد گو یہی سے پیدا ہوتے ہیں, چاپلوس اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. چونکہ کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں, کمزور لوگ اپنی چاپلوسیاں پسند کرتے ہیں, لہذا چاپلوس پیدا ہوتے ہیں. اگر یہ کمزور نہ ہو جو اپنی خوش آمد پسند کرتے ہیں, دنیا میں کوئی خوش آمد گو پیدا نہیں ہوگا. چاپلوس اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں, ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے والے چاپلوس ہوتے ہیں. اگر یہی بات میں کروں تو میری کمزوری ہے, لیکن ہم خدا کی تعریف کریں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ خدا کی کمزوری ہے. معاذ اللہ کے جب ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں, خدا کی ذات کو پسند ہے تعریف اپنی. جب ہم اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں اہل بیت خوش ہوتے ہیں. اب اگر یہ مجھ میں ہو میں کروں تو میں کمزور ثابت ہوتا ہوں, تو آیا معاذ اللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ذوات مقدسہ کمزور ہیں کہ جب ہم ان کی تعریف کرتے ہیں یہ خوش ہو جاتے ہیں؟ یہ تو کمزور لوگوں کی علامت ہے. جواب یہ دیں گے کہ نہ خدا کو تمہاری حمد کی ضرورت ہے اور نہ حجج خدا اور اولیاء خدا کو تمہارے فضائل کی ضرورت ہے. وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ تم فضائل بیان کرو اور وہ خوش ہو اور وہ خوشی میں کوئی انعام نکال کے تمہیں دے دیں کہ آپ ہماری تعریف کرتے ہو, اس لیے نہیں ہے یہ فضائل. بلکہ یہ فضائل اس لیے ہیں تاکہ جس طرح صفات خدا سنا کے طور پر بیان کرو تاکہ یہ صفات خدا تمہارا ذکر بن جائیں. اور ذکر جب کوئی چیز زبان پہ بن جائے وہ زبان پہ رکتی نہیں ہے, دل میں آ جاتی ہے. اور جب کوئی چیز زبان سے دل میں آ جائے وہ دل میں رکتی نہیں ہے بلکہ وہ انسان کے اعضاء و جوارے میں آ جاتی ہے. لہذا جب کوئی ثناء خدا کرتا ہے صفت خدا اس کی زبان پر آ جاتی ہے اور یہ صفت اتر کر اس کے دل میں چلی جاتی ہے اور یہ صفت پھر اس کے اعضاء و جوارے سے ٹپکتی ہے, اس کے اعضاء و جوارے سے ٹپکتی ہے. وہ بن جاتا ہے مظہر صفات خدا, وہ بن جاتا ہے مظہر صفات خدا. اس لیے ہمیں کہا گیا کہ فضائل معصومین بیان کرو اور سنو, یہ لازم ہے واجب. نہ اس لیے کہ آپ بیان کرو گے وہ خوش ہوں گے, وہ اتنے کمزور نہیں ہے کہ مجھ جیسوں کی تعریف پر خوش ہوتے رہیں گے, بلکہ یہ فضائل اس لیے کہا گیا کہ ان کے فضائل اپنی زبان پر جاری کرو تاکہ ان کے فضائل تمہاری زبان کا ذکر بن جائیں اور پھر ذکر تمہاری زبان سے تمہارے دل میں اتر جائے اور یہ دل سے تمہارے اعضاء و جوارے میں آ جائے.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کل ایمان, نعرہ حیدری.
یہ سارے فضائل تمہارے اعضاء و جوارے میں آ جائیں. ذرا مثال کے ساتھ عرض کروں, شجاعت جیسا حضرت نے یہاں پر فرمایا کہ ہمیں چھ چیزیں دی گئی ہیں, علم دیا گیا, حلم دیا گیا, ہمیں شجاعت دی گئی, ہمیں فساد دی گئی, ہمیں سماحت دی گئی. کتنی مدت ہوئی شجاعت اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے, شجاعت امیر المومنین کا ذکر کرتے ہوئے. فلسفہ ذکر شجاعت امیر المومنین کیا ہے؟ کیوں ہم امیر علیہ السلام کی شجاعت کا ذکر کریں؟ نہ اس لیے کہ ہم کہیں گے مولا آپ بڑے شجاع ہیں مولا خوش ہو جائیں گے, ہم کہیں گے مولا آپ بہت شجاع ہیں مولا خوش ہو جائیں گے, وہ اتنے کمزور نہیں ہے کہ مجھ جیسوں کے شجاع کہنے پر خوش ہو جائیں گے. بلکہ پھر کیوں کہا گیا ان کے شجاعت کا ذکر کرو؟ اس لیے کہ جب آپ کی زبان پر امیر المومنین کی شجاعت کا ذکر آئے گا تو یہ ذکر تمہارے دل میں اتر جائے گا اور یہ شجاعت تمہارے دل میں پہنچ کر تمہارے اعضاء و جوارے میں پہنچ جائے گی, تمہاری رگ رگ میں پہنچ جائے گی اور تم شجاعت کا تذکرہ کر کر کے بزدلی سے نکل کر شجاع بن جاؤ گے, شجاع بن جاؤ گے. ان کا فلسفہ یہ ہے کہ شجاع بن جاؤ گے. اب دیکھیں وہ لوگ جن کی عمر گزر جاتی ہے شجاعت مولا کا ذکر کرتے کرتے, شجاعت مولا کا ذکر کرتے کرتے جب آ کر ممبر پر بیٹھے اور کسی ظالم کے خلاف فقط اظہار کرنے کی باری آ جائے
کسی ظالم کے خلاف اگر اظہار کی باری آ جائے تو عمر گزر گئی اس کو شجاعت کا تذکرہ کرتے کرتے، لیکن آج اب ظالم کے ذکر کا بات کرتے ہیں تو اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شجاعت کو ابھی سمجھا ہی نہیں ہے، اگر شجاعت کو سمجھا ہوتا تو آج کم از کم اس شجاعت کی طرح، اس شجاع کی طرح اگر وہ مرحب و انتر کی گردنیں نہ کاٹتا لیکن ظالم کے خلاف ایک ممبر پر اظہار تو کر دیتا،
اظہار تو کر دیتا۔
سبحان اللہ،
خیبر و خندق کتنا سنا ہم نے، خیبر کتنا سنا ہم نے، لیکن اس خیبر سے لیا کیا ہم نے، اس خیبر سے لیا کیا ہم نے؟ خیبر یعنی یہود کا قلعہ، خیبر یعنی یہود کا اڈا، خیبر یعنی یہود کا گڑھ، اور یہود کے بڑے بڑے پہلوانوں کا گڑھ۔ رسول اللہ نے یہ پرچم سب کو دیا کہ کل یہود کو جا کر مسخر کر کے آ جاؤ، کسی سے نہیں ہوا، فقط کرار غیر فرار سے ہوا، کرار غیر فرار سے ہوا۔ اور پھر ہمیں کہا گیا کہ ذکر خیبر کرو اور شجاعت امیر المومنین خیبر میں کرو۔ اب جو عمر بھر خیبر پڑتا رہا اور خیبر پہ داد لیتا رہا، آج جب باری آ گئی، آج کے یہود کے قلعہ کے خلاف ایک اظہار کی، اسرائیل کی مذمت کی باری آ جائے، اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ آیا اس لیے یہ خیبر کی جنگ، یہ شجاعت مولا، یہ کرار غیر فرار، یہ اس لیے کہا گیا تھا کہ یہ کرار کا تذکرہ کرتے کرتے تمہارے اندر بھی کرار آ جائے، تم بھی فرار نہ کرو کسی میدان سے۔ اس لیے کہ نہ خیبر فقط اس زمانے میں کے ساتھ مخصوص تھا، نہ مرحب اس زمانے کے ساتھ مخصوص ہے، نہ شہود کے، نہ یہود کے قلعے اس زمانے کے ساتھ مخصوص ہے، بلکہ آج کہیں زیادہ، خیبر سے کہیں زیادہ مضبوط قلعہ آج موجود ہے۔ کون اس قلعے کو اکھاڑے گا؟ آیا وہ اکھاڑیں گے کہ جو تاریخ کے خیبر کے تذکرہ تو کرتے ہیں لیکن اپنے زمانے کے خیبر کا ذکر نہیں کرتے، اپنے زمانے کا خیبر یاد نہیں؟ یہ فلسفہ فضائل اہل بیت ہے، فلسفہ فضائل اہل بیت، یہ ذکر کرو، یہ فضیلتیں تمہارے اندر آ جائیں۔ اب تھوڑا مصائب بھی عرض کروں کہ علی علیہ السلام کی فضائل میں سے ایک باب العلم ہے، باب العلم ہے، مولا کی صفات میں سے ایک، ہم یا ہمارے ہندوستان پاکستان میں کہتے ہیں مولا مشکل کشا، کہتے ہیں مولا مشکل کشا، مولا مشکل کشا ہے، اور مولا کو ماننے والے مشکلات کا شکار ہیں۔ کوئی مشکلات ہیں یا نہیں ہیں؟ مشکلات ہیں نا، اگر مشکلات نہیں ہیں تو پھر اس اور اس کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو دائیں بائیں جاتے ہو تو اس کا مطلب ہے کوئی مشکل تو پیش آ گئی ہے، ہوئے ان کی طرف کیوں رجوع کیا جنہوں نے یہ مشکلیں کھڑی کی ہیں، جنہوں نے یہ مشکلیں کھڑی کی ہیں تمہارے لیے، ان سے آ کر کہنا کہ ہمیں نجات دیں گے؟ نجات وہ دیں جنہوں نے مشکلیں کھڑی کی ہیں مشکل کشا کے ساتھ رابطہ ہوتے ہوئے۔ تو میں یہاں ایک جملہ کہوں کہ جب کسی کا باپ بہت بڑا سرمایہ دار ہو، ملینئر ہو، لیکن اس کا بیٹا کسی جگہ پر کھڑے ہو کے کرایہ مانگ رہا ہو، لوگوں سے کہہ رہا ہو کہ مجھے رکشے کا کرایہ دے دیں، تو یا ذہن میں تو بات تو آتی ہے کہ یا یہ باپ بہت کنجوس ہے کہ پیسہ بہت ہے لیکن بیٹے کو نہیں دیتا، یا پھر اس بیٹے کے تعلقات باپ سے اچھے نہیں، یہی سوچتے ہیں نا لوگ۔ لیکن اگر باپ کے بارے میں علم ہو جائے کہ یہ باپ تو بڑا سخی ہے، یہ باپ تو بڑا کریم ہے، یہ باپ تو ساری دنیا کو دینے والا ہے، لیکن اس کا بیٹا آج مانگ رہا ہے، تو یا صرف ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اس بیٹے کے تعلقات باپ سے صحیح نہیں ہیں۔ وہ مولا تو مشکل کشا ہے اور مشکل کشا بھی سخی ہے، یعنی ہر ایک کی مشکل حل کرتا ہے، لیکن آج اس کو ماننے والے مشکلات میں پڑ گئے ہیں اور اپنی مشکلات ان سے حل کروا رہے ہیں جنہوں نے یہ مشکلیں کھڑی کی ہیں، تو یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مشکل کشا سخی نہیں ہے، وہ تو سخی ہے، معلوم ہوا ان کے تعلقات سے اچھے نہیں ہیں۔ مولا باب العلم ہے، باب العلم ہے، نبی شہر علم ہے، امام دروازہ علم ہے۔ ابھی
جو لوگ تھوڑا بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سکول تو نہیں گئے لیکن پنجابی میں کہتے ہیں نا ایک دیوار کو پچھالی کہتے ہیں، پچھالی. اردو میں کیا کہیں گے جیدی صاحب؟ پچھواڑا. عقبی دیوار، پچھواڑا زیادہ مناسب ہے. پچھالی وہ ایک پنجابی میں کہتے ہیں نا، کہتے ہیں جی میں سکول تو نہیں گیا لیکن سکول کی پچھالی کے پیچھے بیٹھا رہا، یعنی پچھواڑے کے پیچھے بیٹھا رہا، یعنی تھوڑا بہت علم میرے اندر موجود ہے. یہ جو میٹرک ہیں مثلا پرائمری ہیں قدیم کے پڑھے ہوئے، ڈگریاں نہیں ہیں بڑی بڑی ان کے پاس، یہ جب اپنا علم کسی کو بتانا چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں یونیورسٹی کالج تو نہیں گیا لیکن یوں سمجھے کہ یونیورسٹی کے پچھواڑے میں بیٹھا رہا. اگر کوئی یونیورسٹی کے پچھواڑے میں بھی بیٹھ جائے تو کم از کم ایف ایس سی بی ایس سی کر ہی لیتا ہے، اگر نہ بنے پروفیسر اور سائنسدان تو کم از کم پچھواڑے میں بیٹھ کر اتنا تو کر ہی لیتا ہے. لیکن ایک آدمی کو آپ کہیں کہ ادھر نام لکھو، وہ کہے میں تو انگوٹھا لگاتا ہوں. اگر اسے کہیں کہ یہاں اپنا نام لکھو سائن کرو، وہ کیا کہے؟ میں تو انگوٹھا لگاتا ہوں. آپ اسے کہیں کہ کہاں رہتے ہو، کہے یونیورسٹی میں. رہتا یونیورسٹی میں ہے، لگاتا انگوٹھا ہے. تو دنیا ہنسے گی نہیں اس پر جیسے آپ ہنس پڑے اس پر؟ ہنس پڑے نا. آپ ذرا دیکھیں کس پر ہنسے. اور یہ ہنر ہے، انسان اپنے آپ پہ ہنسے، یہ ہنر ہے. کہ مولا باب العلم، نبی شہر علم، شہر علم اور باب علم کو ماننے والوں میں عالم ڈھونڈنا مشکل ہو جائے، عالم ڈھونڈنا مشکل ہو جائے. یہی مصائب تھے جن کا کہا تھا پڑھوں گا. حضرت فرماتے ہیں اوتینا العلم والحلم، ہمیں علم دیا گیا اور حلم دیا گیا. علم یعنی ہر چیز سے آگاہی، ہر چیز سے دانائی، ہر چیز کو جانتے ہیں. کہا تمہارا پالا جہلا سے نہیں پڑا ہوا، تمہارے سامنے جاہل نہیں کھڑا ہوا، تمہارے سامنے عالم ہے. عالم بھی صاحب علم لدنی، جو کسی مکتب کا پڑھا ہوا نہیں ہے، جو کسی مدرسے کا فارغ و تحصیل نہیں ہے، جو مظہر علم خدا ہے، جو مظہر علم خدا ہے، جو محل نزول ملائکہ ہے، جو محل نزول ملائکہ ہے، جو معدن رحمت خدا ہے، جو معدن رحمت خدا ہے، تمہارے سامنے وہ کھڑا ہوا ہے. علم ہے، علم بہت کچھ اپنے ہمراہ لاتا ہے. علم فقط چند عبارتیں رٹنے کو نہیں کہتے، علم ایک نور ہے. العلم نور، علم یعنی نور، علم الفاظ کا نام نہیں ہے، علم مفاہیم کا نام نہیں ہے، علم ذہنی تخیلات کا نام نہیں ہے، علم اصطلاحات کا نام نہیں ہے. علم یعنی نور. اگر علم آ جائے انسان کے اندر، نورانیت آ جاتی ہے. اور جہاں نورانیت آ جائے اس کے لیے سارا جہان روشن ہو جاتا ہے، نورانی ہو جاتا ہے، اس کے لیے سارا جہان روشن ہو جاتا ہے. اور جب علم آ جائے اور وہ بھی مظہر علم خدا بن جائے، پھر اس کے بارے میں یہ بحث نہیں کی جاتی کہ آیا یہ غیب جانتا ہے یا نہیں جانتا، پھر یہ بحث نہیں کی جاتی کہ یہ غیب جانتا ہے یا نہیں جانتا. کیونکہ اگر علم رکھتا ہے تو اس پر کوئی چیز غائب ہی نہیں ہے، اس پر کوئی چیز غائب ہی نہیں ہے. اگر مظہر علم خدا ہے، یہ بحث کرنے کے بجائے پھر یہ کی جائے، یعنی یہ نہ کہا جائے کہ یہ وہ علم جانتا ہے یا نہیں جانتا، نہ پھر یہ بات کی جائے کہ یہ عالم ہے یا جاہل ہے. چونکہ جو نہیں جانتا وہ جاہل ہے، جو جانتا ہے وہ عالم ہے. اگر عالم ہے تو پھر ماننا پڑے گا یہ جانتا ہے، یہ جانتا ہے، جانتا ہے یعنی سب کچھ جانتا ہے، اس حد تک جانتا ہے جتنا خدا نے مخلوق کے لیے مقرر کر دیا ہے، اس حد تک سب جانتا ہے. ایک حد ہے نا اللہ نے رکھی ہے، اس حد تک سب کچھ جانتا ہے. اس جاننے کے کچھ آثار ہیں، بہت سارے آثار ہیں جاننے کے، جاننے کے بہت سارے آثار ہیں. علم اپنے ہمراہ ذمہ داریاں لے کر آتا ہے. علم تنہا نہیں آتا، علم اپنے ہمراہ ذمہ داریاں لے کر آتا ہے. لیکن ہم معمول کی زندگی بسر کر کر کے ایک عادت میں مبتلا ہو چکے ہیں. بس منڈی میں جاتے ہیں، دکاندار سے کہتے ہیں ذرا شاپنگ بیگ دینا، تھیلی دینا مجھے. خوب تھیلی لے کے کیا کرتے ہیں، ٹماٹر چننا شروع کر دیتے ہیں. وہ جو اچھے ہوتے ہیں وہ نکال لیتے ہیں، اور وہ داغے ہوئے وہ دوبارہ وہ ٹوکری میں پڑے رہتے ہیں، ان کو ہم ہاتھ نہیں لگاتے. جو پسند کے ہوتے ہیں وہ نکال لیتے ہیں، جو پسند نہیں ہوتے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ عادت ہماری منڈیوں میں جا جا کے بن گئی ہے، اور ظاہر جہاں عادت بن جائے وہ پھر ہر جگہ بن جاتی ہے انسان کی. عادتوں کے جو اسیر ہوں، بس فرض کر لیں ایک آدمی کو داڑھی پہ ہاتھ پھیرنے کی عادت ہو گئی، وہ بھی ہر جگہ پھیرتا ہے، اب نماز میں ہو، مجلس میں ہو، دفتر میں ہو، گاڑی میں ہو، جہاں بھی ہو انگوٹھی سے کھیلنے کی عادت ہو گئی. عادت ہے نا، یہ عادت تو کہیں بھی انسان کر سکتا ہے. وہ کسی شخص کے بارے میں ہے کہ وہ جو بھی اس کے سامنے کاغذ آتا اس کو تھماتے وہ پھاڑ دیتا تھا، کوئی بھی بڑے قیمتی نوٹ دیتے پھاڑ دیتا تھا، وہ بل بجلی کا پھاڑ دیتا تھا، بچے کے سرٹیفکیٹ پھاڑ دیتا تھا وہ، اور بہت ساری قیمتی دستاویزیں اس نے پھاڑ دی. آخر لوگوں کو سمجھ میں نہیں یہ پھاڑتا کیوں ہے اتنے، بعد میں پشیمان ہو جاتا ہے پھاڑ کے. جستجو کی گئی تو پتہ چلا کہ کاغذ پھاڑنا اس کی عادت ہے، چونکہ سینما گھر میں یہ دروازے پہ ٹکٹ لے کر پھاڑتا ہے، تو پھاڑ پھاڑ کے اس کی عادت ہو گئی. اب جو کاغذ دیتے پہ اس سے پہلے کہ دیکھے کہ قیمتی ہے یا نہیں، وہ اس کو پھاڑ کر پھینک دیتا. بس جب عادت ہو جائے تو پھر انسان نہیں دیکھتا کہ یہ کیا ہے، کاغذ پھاڑنے کی عادت ہو گئی، نوٹ ہے یا سینما کا ٹکٹ ہے، وہ پھاڑ دیتا ہے اس کو. عادتوں کے اسیر بہت ساری جگہوں پر یہ کام کرتے ہیں، منڈیوں میں جا جا کر اپنی پسند کے چیزیں اٹھا کر تھیلیوں میں ڈال کے، اور پھر اس کو گھر لا کر. یہ عادت دین میں بھی بن چکی ہے. جب دین میں آتے ہیں تو اپنی پسند کی چیز اٹھا لی، تھیلی میں ڈال لی، اور جو پسند نہیں، جو سخت و گران گزرتی اس کو وہی چھوڑ کر آ جاتے ہیں. دین تو منڈی نہیں ہے، دین تو سبزی منڈی نہیں ہے کہ تم اب تھیلی دینا ذرا مولانا، تھیلی دینا ذرا کہ میں اپنی پسند کی چیزیں ڈال لوں اور جو مجھے پسند نہیں ہے وہ وہاں پر چھوڑ دوں. نو منو بباز و نقفرو بباز، ایک دینداری کی قرآن نے مذمت کی ہے. نو منو بباز و نقفرو بباز، کہ بعض دین کو ماننا اور بعض دین کو نہ ماننا، یعنی پسند کا لے لینا، جو پسند نہیں آتا اس کو چھوڑ دینا. حکم یہ ہے کہ ماننا ہے تو سب مانو ورنہ سب چھوڑ دو. ایسے ہو نہیں سکتا، دین منڈی نہیں ہے. دین میں تھیلی بھر کر اپنی پسند کی نہیں لا سکتے، ماننا ہے تو سب ماننا ہوگا. علم انتخابی نہیں ہے کہ علم لے لو لیکن ذمہ داریاں جو علم کی آتی ہیں وہ انسان چھوڑ دے. علم کے ساتھ ذمہ داریاں بھی آتی ہیں. اگر کوئی عالم بن گیا اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں. یوں نہیں کہ علم لے لے اور علم کی وجہ سے احترام لے لے اور علم کی وجہ سے عزت لے لے اور علم کی وجہ سے مفادات لے لے اور علم کی وجہ سے شخصیت بنا لے اور علم کی وجہ سے مقام بنا لے اور علم کی وجہ سے کوئی اور بہت ساری چیزیں اپنی بنا لے، لیکن علم جو ذمہ داریاں لے کر آئے ان ذمہ داریوں کو چھوڑ دے. اگر علم آیا ہے تو ساتھ ذمہ داریاں بھی آئیں گی. علم اپنے امرا بہت کچھ لاتا ہے، علم ذمہ داریوں کا، علم انجام کا، علم نتائج کا، علم راستے کا، علم مقصد کا، ہر چیز کا علم ہے. اوتی نل علم، خدا نے ہمیں علم دیا ہے. اب ذرا نقطہ سننا، علم اگر آ جائے، علم روشنی ہے، علم آگہی ہے، علم آ جائے انسان پر بہت کچھ کشف ہو جاتا ہے، دنیا روشن ہو جاتی ہے انسان کے لیے. لیکن روشن دنیا میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، روشن دنیا میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہے. یہ جتنے آسودہ لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کو کوئی پریشانی فکر نہیں ہے، یہ ساری آسودگیاں اور سہولتیں نہ جاننے کی ہیں، غفلت کی وجہ سے. نہ جاننا، بہت ساری چیزوں کا نہ جاننا نعمت ہے انسان کے لیے کہ میں نہیں جانتا، لہذا ہم آسودہ ہیں. اگر سب کچھ جان گئے ہوتے، مثلا میں جان گیا ہوتا کہ ابھی آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، مجھ سے یہ مجلس نہ پڑی جاتی. اگر میں آپ کے دل سے آشنا ہو جاؤں، آپ کے دل سے آشنا ہو جاؤں، اور آپ اگر میرے دل سے آشنا ہو جائیں، اٹھ کے بھاگ جائیں گے. اگر ہم ایک دوسرے کے دلوں سے آشنا ہو جائیں، چھوڑ جائیں گے. قیامت کا دن اسی طرح سے بتایا گیا کہ قیامت کا وہ دن ہے جب بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے، آخر کیوں بھاگیں گے؟ یہ تو بہت مانوس تھے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ تو ہم محرم تھے، یہ تو ہمراز تھے ایک دوسرے کے، یہ کیوں بھاگیں گے ایک دوسرے سے؟ اس لیے بھاگیں گے کہ وہ جو پردہ شوہر پہ پڑا ہوا تھا وہ ہٹ گیا، آپ بیوی سمجھنے لگی، اور جو بیوی کے دل میں تھا وہ شوہر کو معلوم ہو گیا. جان جائیں گے ایک دوسرے کو، آگاہ ہو جائیں گے، بھاگیں گے ایک دوسرے سے، فرار کریں گے. علم رکھتے ہوئے، علم ہو اور انسان زندگی بسر کرے، یہ بہت دشوار کام ہے. اور آزما لیں، ہمیں کسی کا تھوڑا سا ایک عیب پتہ چل جاتا ہے، پھر پیٹ میں مروڑ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. جب تک سات گھروں میں بتا نہ آئے اس وقت تک سمجھتے ہیں کہ ہم نے فریضہ ادا نہیں کیا. ایک چھوٹی سی بات پتہ چلی، ایک چھوٹی سی بات، معمولی سی، جب تک اس کو پوری دنیا میں نہ اچھال لیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے فریضہ ادا نہیں کیا. لیکن آپ دیکھیں ذات خدا، ذات علیم، جس کو ہمارے اعمال کا بھی پتہ ہے، جس کو ہمارے عیب کا بھی پتہ ہے، جس کو ہمارے دلوں کا بھی پتہ ہے، جس کو ہمارے دلوں کے راز کا بھی پتہ ہے، جو ہماری نیتوں سے بھی آگاہ ہے، جو ہمارے ارادوں سے بھی آگاہ ہے، جو ہمارے تخیلات سے بھی آگاہ ہے، جو ہماری ہر چیز سے آگاہ ہے اور علیم ہے، علیم بذات الصدور ہے، علیم لما فی الصدور ہے، ہر چیز سے آگاہ ہے. لیکن ہر چیز سے آگاہ ہوتے ہوئے پھر بھی ہمیں نعمتوں سے نواز رہا، پھر بھی ہمیں نعمتوں سے نواز رہا ہے. کیوں نعمتوں سے نواز رہا ہے؟ سب کچھ جانتے ہوئے پھر بھی ہمیں نعمتوں سے نواز رہا. ایک صفت ہے پروردگار کی کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہم پر رحمتیں ہیں، وہ ہے حلم الہی. حلم یعنی بردباری. حلم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو کچھ جانتے ہو اس کو برملا نہ کرو، اس کو اپنے دل میں رکھو. جو کچھ جانتے ہو اس پہ صبر کرو، جو کچھ جانتے ہو اس پہ بردباری دکھاؤ، جو کچھ جانتے ہو اپنی زمام اپنے ہاتھ سے دے نہ بیٹھو، جو کچھ جانتے ہو اس کو سب کے سامنے برملا نہ کرو. یعنی حلم کس چیز کا نام ہے؟ کہ جانتے بوجھتے ہوئے انجان بن کر رہنا. حلم کس چیز کا نام ہے؟ اس نقطے کو ذرا غور سے سمجھیں، وقت نہیں ہے میرے پاس میں حلم کی زیادہ وضاحت کروں. حلم یعنی جانتے بوجھتے ہوئے انجان بن کر رہنا. یہ کون کر سکتا ہے؟ جو بہت سنگین ہو. ہلکا آدمی نہیں کر سکتا. ہلکا آدمی جس کو تھوڑی سی بات معلوم ہو گئی وہ تو انجان بن کے نہیں رہتا، وہ تو فوراً موبائل کھولتا ہے، بتاتا ہے، پتا چلا تمہیں آج کیا ہوا، پتا چلا کیا ہوا، آج فلاں نے کیا کیا. ہلکا پن خواتین میں بھی ہے، یہ جو ایک بات سنتی ہیں فوراً دوسروں کو جا کر بتاتی ہیں. کیوں بتاتی ہیں؟ چونکہ ہلکا پن زیادہ ہے، بات دل میں نہیں رکھ سکتی. حلم کس کو کہتے ہیں؟ میں ایک صرف ایک صفت بتا رہا ہوں. حلم کس کو کہتے ہیں؟ حلم یعنی جانتے ہوئے انجان بن جانا. جانتے ہوئے یہ بتانا کہ میں نہیں جانتا. اب دیکھا کہ اگر راہبر کے اندر حلم نہ ہو، اگر نبی کے اندر حلم نہ ہو، اگر امام کے اندر حلم نہ ہو اور فقط علم ہو، فقط علم کے ذریعے سے کبھی ہدایت نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کہ یہ سب کچھ جانتا ہے. جب اسے معلوم ہے یہ منافق ہے، جب اسے معلوم ہے یہ کافر ہے، جب اسے معلوم ہے یہ معصیت کار ہے، یہ گناہ کار ہے، یہ دل کا برا ہے، تو اگر یہ فقط اپنے علم پہ بھروسہ کرے اور جانتے ہوئے انجان نہ بنے، کبھی اسے قریب نہیں آنے دے گا.
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
کبھی اسے قریب نہیں آنے دے گا.
سبحان اللہ.
وہ چیز جو اتنا علم ہونے کے باوجود بھی انبیاء کو اور ائمہ کو پھر بھی لوگوں سے مربوط رکھے ہوئے تھی، وہ کون سی چیز؟ وہ علم امام تھا. ورنہ اگر نبی کو جو معلوم ہے ہمارے دل کا راز، امام کو معلوم ہے میرے دل کا راز، اس کے باوجود میں جاؤں اور امام مجھ جیسے معصیت کار کو قبول کر لیں، کیوں قبول کریں گے؟ اس لیے کہ خدا نے علم کے ساتھ حلم بھی دیا ہے. اس لیے امام فرماتے ہیں الحمدللہ علی علمہ بعد حلمہ. اے پروردگار، الحمدللہ علی حلمہ بعد علمہ. اے پروردگار، یہ جان بوجھ کر اس چشم پوشی پر پھر بھی تیری ثنا کہتا ہوں، اس چشم پوشی پر تیری ثنا کہتا ہوں، اس بردباری پر تیری ثنا کہتا ہوں. یہ ہوتے ہیں مظہر صفات خدا.
حلم، سب کچھ جانتے ہوئے حلیم بننا، راز دل میں رکھنا اور لوگوں کے ساتھ اس طرح سے رہنا جیسے ہم کچھ بھی نہیں جانتے، جیسے کچھ بھی نہیں جانتے. جب قاتل بھی سامنے آ جائے، بس کہتے ہیں کہ تو پتا تھا یہ قاتل ہے، پتا تھا قاتل ہے، پتا تھا، یعنی عالم تھے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ علیم ہونے کے ساتھ ساتھ حلیم بھی تھے، یہ جانتے ہوئے انجان بن جاتے تھے، یہ سب کچھ سمجھتے ہوئے تاثر دیتے تھے کہ ہمیں معلوم نہیں، سب کچھ جانتے تھے. جب قاتل بھی سامنے آ جائے، اس کے ساتھ بھی وہ رویہ اختیار کرتے تھے کہ قاتل اس بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا تھا کہ انہوں نے مجھے پہچانا نہیں، پہچان لیتے تھے. اوتین العلم والحلم یزید، تجھے کیا معلوم خدا نے ہمیں کیا نعمتیں دی ہیں، خدا نے ہمیں علم دیا ہے، خدا نے ہمیں حلم دیا ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں، لیکن سب کچھ جانتے ہوئے اگر ہماری کسی جگہ پہ زبان نہیں کھلتی تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم جانتے نہیں ہیں، اگر کوئی اقدام نہیں کرتے تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم جانتے نہیں ہیں، اگر کسی کا راز نہیں بتاتے تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم جانتے نہیں ہیں، سب کچھ جانتے ہیں لیکن ہم حلیم بھی ہیں. علم کے ساتھ اگر حلم نہ ہو، علم تباہ کر دیتا انسان. علم کے لیے حلم کی لگام ضروری ہے، ورنہ علم بے لگام ہو جاتا ہے. دیکھا وہ جو حلیم نہیں تھے، دو لفظ پڑے پھٹ پڑے، بس حلم نہیں تھا. جانتے ہوئے اگر انبیاء بھی پھٹ پڑے، انبیاء تو سب کچھ جانتے ہیں، لوگوں کا نسب تک جانتے ہیں، معصوم لوگوں کا نسب تک جانتا ہے، پتا ہے سامنے کون بیٹھا ہوا ہے، اس کی پشت پہ کون کون ہے، یہ سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے پھر اسے ہاتھ بھی ملا لیتے ہیں، پھر اسے قریب بھی بٹھا لیتے ہیں، لیکن اس کے سامنے اظہار نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ علم کے ساتھ حلم بھی ہے. لیکن جو صرف دو لفظ پڑھ لیں اور حلم اندر نہ آئے، پھٹ پڑتے ہیں. فرمایا یزید، تو ایک علیم خاندان اور ایک حلیم خاندان کی کردار کشی کی ہے تو نے. اگر ہم ان سارے ان مسائل پہ نہیں بولے تو یہ ہمارا حلم تھا، اس وجہ سے نہیں بولے. اوتین العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاع، ہمیں سماحت دی خدا نے، ہمیں کشادہ روئی دی خدا نے، ہمیں بخشش اور درگزر دی خدا نے. ہم سے بڑا درگزر کرنے والا اس زمین پر کوئی بھی نہیں، ہم سے بڑا درگزر کرنے والا کوئی بھی نہیں. کہا کہ نہیں دیکھا تو نے کہ جب میری جد امیر المومنین کا قاتل آیا اور وہ دودھ جو امیر المومنین کو پلایا جا رہا تھا معالجے کے لیے، کہا پہلے میرے قاتل کو پلا کے. تجھے نہیں معلوم تجھے کس خاندان سے واسطہ پڑا ہے، تو نے کس عظمت کو چھیڑا ہے، شام میں کون سے کرداروں کو مجروح کیا گیا، کون سی ہستیوں پہ وہ سب کچھ تہمتیں لگائی گئی، وہ بہتان باندھے گئے. دیکھیں سید ساجدین سال ہا سال کی تخریب کو آج تعمیر کر رہے ہیں، سال ہا سال کی تخریب کو تعمیر کر رہے ہیں اس خطبہ کے ذریعے، لیکن یہ بہت دشوار ماجرا تھا، بہت دشوار کام. بعض بزرگان نے لکھا ہے کہ کربلا کے واقعہ کے بہت بعد، چونکہ یہ تو سنا ہے نا روایات میں کہ سید الشہداء علیہ السلام جب وقت ودا، وقت آخر جب میدان میں جا رہے تھے، جناب ثانیہ زہرا کے پاس آئے اور کہا کہ بہن مجھے وہ پرانا لباس نکال کے دینا. یہ تو سنا ہوا ہے سب نے. حضرت ثانیہ زہرا نے پوچھا، بھیا پرانا لباس کس لیے مانگ رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میرا بہت کمینے دشمن سے واسطہ ہے، بہت گٹیا اور پست دشمن سے واسطہ ہے، مجھے معلوم ہے مجھے شہید کرنے کے بعد میری لاش لوٹ لیں گے، میری لاش کو لوٹ لیں گے، اور اتنے پست و گٹیا ہیں کہ یہ میرے تن سے لباس بھی اتار لیں گے، میں اپنے دشمن کو جانتا ہوں۔ دیکھیں خاندان علیم، علم ہے، علم معلوم ہے۔ کہا بھیا پھر پرانا لباس لے کر حضرت نے جگہ جگہ سے اس کو پھاڑنا شروع کیا، پوسیدہ بھی تھا پرانا بھی تھا، پھاڑنا بھی شروع کیا۔ بی بی دیکھ رہی ہیں، حیران ہو رہی ہیں، کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ شاید اس کو پھٹا ہوا اور پرانا سمجھ کر نہ اتاریں۔ دیکھو ذرا غیرت مولا کو، دیکھو کن صفات میں اہل بیت کو خدا نے امتیاز دیا ہے، علم و حلم دیا اور غیرت دی خدا نے۔ عزاداران سید الشہداء، سید الشہداء وہ غیور امام ہیں کہ اپنی شہادت کے بعد بھی اپنے تن کو عریان ہوتا برداشت نہیں کیا، اپنے تن کو عریان ہوتا برداشت نہیں کیا۔ روایات میں لکھا ہے کہ جب وہ لعین لباس لوٹنے آئے جہاں پر کرامت سید الشہداء کی شہادت کے باہر بعد ظاہر ہوئی، کہ جب وہ لعین لباس لوٹنے آئے تو دونوں ہاتھ سید الشہداء کے اٹھ کر اپنے لباس پر آ پڑے تاکہ یہ تن عریان نہ ہونے پائے۔ اس لوٹ میں ایک لعین نے بڑی قیمتی چیز لوٹ لی، بڑی قیمتی چیز لوٹ لی۔ کیا چیز لوٹ لی؟ دستار سید الشہداء کو لوٹ لیا۔ سید الشہداء کا امامہ لوٹ لیا۔ یہ سید الشہداء کا امامہ کون سا تھا؟ یہ رسول اللہ کا امامہ تھا، یہ دستار رسول اللہ تھی، یہ لعین لوٹ کر لے گیا۔ گھر جا کر اپنی بیوی کو جب اس نے دکھایا، اسے معلوم نہیں تھا یہ کہاں گیا کہاں سے آیا۔ توجہ سے سننا ذرا، جب اس خاتون نے دیکھا دستار کی طرف، اس دستار پر اتنے تلواروں کے نشان لگے ہوئے تھے، اسے معلوم نہیں تھا یہ کس کی دستار ہے۔ وہ خاتون جب دستار کو دیکھتی ہے، امامے کو دیکھتی ہے، کہتی ہے ظالم جس کی دستار لوٹی ہے بہت ظلم کیا ہے تو نے، بھلا ایک دستار لوٹنے کے لیے اتنی تلواریں ماری جاتی ہیں، اور پھر یہ خون آلود دستار تو لے کر آیا ہے۔ کہنے لگا بڑی قیمتی چیز لے کر آیا ہوں، تجھے کیا معلوم یہ کیا ہے؟ اسے دیتا ہے کہ یہ دھو کے مجھے دو۔ وہ خاتون کہتی ہے جب تک یہ نہیں بتاتے کس مظلوم کی ہے دھو کر نہیں دوں گی، جب تک یہ بتا نہ دو کس مظلوم کی ہے، یہ کس پر اتنا ستم کیا۔ کہا اگر اتنا ہی مائل ہو جاننے پر میں بتا دیتا ہوں۔ کہا یہ وہ دستار ہے جو اس زمین پر اس کے مساوی کوئی دستار نہیں ہے، یہ اس سر سے اتار کر لے آیا ہوں جس کے برابر کوئی سر نہیں ہے۔ کہا ملعون بتا تو صحیح کہ یہ کہاں سے لے کر آیا، کس مظلوم سے لے کر آیا؟ اس لعین نے کہا کہ یہ اشرف المخلوقات کی دستار لے کر آیا ہوں۔ کہا کہ یہ حسین ابن علی کی دستار لے کر آیا ہوں، یہ فاطمہ بنت نبی کے بیٹے کی دستار لے کر آیا ہوں۔ خاتون نے یہ الفاظ سننے تھے فوراً ہاتھ اٹھا لیے اور ایک دفعہ مدینے کی طرف منہ کر کے کیا کہنے لگی، کہنے لگی بی بی مجھے معاف کرنا، مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے معاف کرنا، مجھے معلوم نہیں تھا، میں جانتی نہیں تھی کہ یہ لعین کون سی دستار لے کر آ گیا، میں نے تیرے بیٹے کے خون میں اپنی انگلیوں کو رنگ لیا، بی بی مجھے معاف کرنا، میرا ارادہ نہیں تھا، میں جانتی نہیں تھی۔ کہا ظالم بڑا ظلم کیا، بھلا اس طرح دستار اتاری جاتی ہے، بھلا اس طرح امامہ لوٹا جاتا ہے، تو نے کیا ظلم کیا، تو نے کیا ستم کیا۔ اس خاتون نے اس کو گھر سے نکال دیا،
کہا اب زندگی بھر تیرا منہ نہیں دیکھوں گی، زندگی بھر تیرا منہ نہیں دیکھوں گی، واپس اس طرف لوٹ کر نہیں آنا. یہ شخص گھر سے نکل گیا، اس دستار کو تبرک سمجھ پر اپنے سر پہ باندھ لیا، تبرک لوٹ کر لے کر آیا تھا. چونکہ کربلا میں بھی یہی کہتے تھے کہ یہ تبرکات آل رسول ہیں، انہیں لوٹ لو. فاطمہ بنت حسین سے روایت منقول ہے، بی بی فرماتی ہے کہ ایک لعین آیا نیزے سے میری چادر اتار رہا تھا، نیزے سے جب میری چادر اتار رہا تھا تو ساتھ روتا بھی تھا لوٹتا بھی تھا. میں نے کہا لعین تو کیا کر رہا ہے، تو لوٹتا بھی ہے تو روتا بھی ہے. کہتا روتا اس لیے ہو کہ آپ آل رسول ہو. کہا اگر تجھے معلوم ہے ہم آل رسول ہیں پھر لوٹتا کیوں ہے؟ کہنے لگا اس لیے لوٹتا ہوں کہ اگر میں نے نہیں لوٹا کوئی اور لوٹ کر لے جائے گا. آخر یہ تبرکات آل رسول ہیں. اس نے تبرک سمجھ کر اس کو سر پہ باندھ لیا. یہ سر پہ باندھ کے جب باہر نکلا، قضاء خدا سے، حکم خدا سے یہ دیوانہ ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا، یہ مارا مارا صحراؤں میں جنگلوں میں گھومنے لگا، فنار ہو گیا، مر گیا. یہ دستار اس کے سر سے ایک جگہ گر گئی، جہاں پہ یہ مر گیا گر گیا، اس کے سر سے یہ دستار گر گئی. ایک شخص جو حج کے لیے گیا ہوا تھا، جب اس راستے سے گزرا تو اس نے دیکھا خون آلود دستار پڑی ہوئی ہے، شاید کسی مظلوم کو ظالموں نے گھیر کر مار دیا، اس کا سامان لوٹ لیا، اس کا متاع لوٹ لی، اور اس کی خون آلود دستار یہاں پر پڑی ہوئی ہے. اس نے وہ دستار اٹھا کر اپنے سامان میں رکھ لی کہ جب میں مدینے پہنچوں گا، مدینے والوں سے جا کر پوچھوں گا کہ اگر تمہارا کوئی غریب، اگر تمہارا کوئی ایسا مظلوم اگر گم ہو گیا ہے تو مجھے پتا معلوم ہے کہ اس جگہ سے میں دستار اٹھا کر لے آیا ہوں. جب یہ مدینے پہنچتا ہے، مدینے پہنچ کر قبر نبی کی زیارت کر کے پھر اس نے ارادہ کیا کہ میں حجت خدا کی بھی زیارت کر لوں. ایک دفعہ سید ساجدین کے دروازے پر آتا ہے، جب سید ساجدین کے دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے، سید ساجدین نے فریادیں شروع کر دی، رونا شروع کر دیا، اسی طرح سے رونا شروع کر دیا جس طرح قمیض یعقوب یوسف پہنچنے پر یعقوب نے رونا شروع کر دیا. اور دنیا پوچھتی تھی یعقوب اس قدر فریادیں کیوں کرتے ہو؟ کہا بو یوسف آ رہی ہے، مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے. ایک دفعہ سید ساجدین نے کہا پھوپھی اما مجھے اپنے پاپا کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے پاپا کی خوشبو آ رہی ہے. پھوپھی پوچھتی ہے بیٹا ارے آج کیا ہو گیا؟ کہا پھوپھی اما دروازہ کھولیے مجھے پاپا کی خوشبو لگ رہی ہے. دروازہ کھلا، یہ شخص اندر داخل ہوا، امام نے سوال کیا ارے آنے والے بتا کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا مولا حج سے آ رہا ہوں. کہا نہیں سچ سچ بتا کہاں سے آ رہا ہے؟ کہنے لگا مولا حج سے آ رہا ہوں. کہا یہ بتا اور کہاں سے آیا؟ اس نے جب بتانا شروع کر دیا اور کہا کہ مولا میں نے راستے میں خون آلود دستار دیکھی ہے، جب یہ خون آلود دستار کا نام آیا سید ساجدین آگے بڑھے، کہا ذرا جلدی سے نکال کے دے. خون آلود دستار لے کر امام نے اپنے سینے سے لگا لی، اپنی آنکھوں